मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
دُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم سورہ معارج کی ان آیتوں پر کئی مہینوں سے درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عادت کا بیان کیا، ایک بری خصلت انسان میں، بری عادت انسان میں، بری نیچر انسان میں یہ ہے کہ خلقہ ہلوعا، کہ یہ جل باز ہے، فیصلہ کرنے میں جلدی، کام کرنے میں جلدی۔ اور یہاں جل بازی کا مطلب وہ جل بازی نہیں جو سستی کے اگینسٹ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سستی، کام ہی نہ کر رہا ہو آدمی تو اس کے اگینسٹ تو چستی چاہیے ہوتی ہے نا کہ کام جلدی جلدی نمٹائے۔ یہاں جل بازی کا مطلب ہے خواہشات کا غلام، اسے پتا ہے کہ میں نے اپنی خواہش پوری کی تو مجھے نقصان ہوگا، لیکن کہتا ہے انجام کو چھوڑو، بس کام کرو، کام کو فوکس کرو، وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ دنیا جلدی مل رہی ہے، جنت کب ملے گی؟ بعد میں۔ وہ کہتے ہیں جنت بنت کو چھوڑو یار، ابھی جو کیش مل رہا ہے نا اسی پہ چلاؤ، حور ملے گی بعد میں، ابھی جو حوریں گلی محلوں میں ٹہل رہی ہیں فی الحال انہی سے سیٹنگ کرو۔ اب کوئی ان کو بتایا بھائی ایک طرح کی حور ملے گی، یا یہ والی لے لے یا وہاں والی، تو وہ کہتا ہے بھائی یہ تو کیش ہے نا تو اس سے محروم ہو رہا ہے، تو بھائی تھوڑا صبر کر لو، اللہ نے اس سے زیادہ اچھا تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ لیکن انسان کیا ہے بھائی؟ جلباز۔ کیسے اللہ تعالیٰ جنت کے نقشے کھینچتے ہیں نا، متقین علیہا متقابلین، جنتی خوبصورت باغات میں، چشموں میں، تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے، جنت میں بھی میز کرسیاں نہیں ہیں، تخت ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ میز کرسیوں پہ بیٹھنا نیچرل نہیں ہے، تخت پہ بیٹھنا کیا ہے بولو؟ نیچرل ہے۔ جیسا کمفرٹیبل انسان اپنے آپ کو گاؤ تکیے میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے نا، ایسا میز کرسی میں فیل نہیں کرتا۔ تبھی مسلم کلچر میں ہمیشہ سے مہمانوں کے لیے شاہی تخت اور گاؤ تکیے لگے ہوتے تھے، جہاں پاؤں پھیلا کے تبھی اس سے لیٹ کے یا بیٹھ کے گپ شپ لگائے۔ میز کرسی تو آفس ورک کے، لیپ ٹاپ ہاتھ میں اور ٹھیک ٹھیک فش فش کر رہے ہو آپ۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں بھی ابھی یہی ہوتا ہے، تخت لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے تکیے ہوتے ہیں، کیسا بیٹھ کے نا، کبھی اس کوہنی پہ سہارا لے کے آدمی بیٹھتا ہے، کبھی اس کوہنی پہ سہارا لے کے آدمی بیٹھتا ہے، کبھی پاؤں سامنے والے کی طرف کیے، اور بڑے کمفرٹیبل ہو کر آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو میز کرسی پہ یہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں میز کرسیوں کا تذکرہ نہیں کیا، جہاں بھی اللہ نے اہل جنت کے عیش کا تذکرہ کیا قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے، متقین فیہا علی الارائک۔ اریکہ کہتے ہیں تخت، تخت پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، تخت پہ تکیے کا اپنا ہی جملہ کمپلیٹ کیا کرو بھائی، مزہ ہے۔ کبھی گھر میں ایک تخت لگائیں، ایک تکیہ لگا کے یہاں بیٹھیں، سامنے بیگم کو بٹھائیں تکیہ لگا کے، اور گپ شپ لگائیں اور بتائیں بیگم کو میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ سے ملاقات کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو متقین فیہا علی الارائک، تو قرآن کیا نقشہ کھینچتا ہے کہ بھئی یہاں جل بازی میں برائیاں مت کرو، جل باز ہے نا۔ تو اللہ نے ایک بری خصلت کے طور پہ بیان کیا، تو جس چیز کو اللہ برا کہہ رہے ہیں وہ فائدے مند ہو سکتی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ برا ہے, دیکھو چرسی چرس کیوں پیتا ہے, بھائی ابھی مزہ آ رہا ہے آنے دے. او بھائی چھوڑ دے, صبر کر لے, یہ عادت ہی چھوٹ جائے گی تو چرس کے بغیر ہی نارمل رہے گا تو, چرس پینے کی تجھے ضرورت پڑے گی نہیں. سگریٹ پینے والا کیا کہتا ہے, بھائی سگریٹ نہیں پیتا دماغ خراب ہوتا ہے, چاہیے. یار مفتی صاحب تو نہیں پی رہے, ان کا دماغ تو خراب نہیں ہو رہا, صحیح ہے, کیا خیال ہے, ہم تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے بچایا ہوا ہمیں, ہمارا کیوں نہیں خراب ہو رہا, اس لیے کہ ہم نے پی نہیں ہے. تو چھوڑ دو, مت پیو, صبر کر لو, اور اگر اپنی خواہش کو پورا کرتے رہو گے کرتے رہو گے کرتے رہو گے تو جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندے پہ جب جال میں آتا ہے نا تو ہلنے سے پھنستا ہے وہ جال میں, آرام سے پڑا رہے نا ٹرک سے, احتیاط کرے, پھر مالک جال اٹھانے کے لیے اڑ جائے, لیکن تڑپتا رہے گا نا جال کے اندر تو جال اور کھال میں پھنستا چلا جائے. مچھلی نے کانٹے پہ منہ مارا, منہ مار کے اب بھائی تو پیچھے کو زور لگائے گی نا تو کانٹا اور اندر گھسے گا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب تو ایسا کر زور نہ لگا, زور نہ لگانے سے یہ ہوگا اوپر یہ بندہ سمجھے گا کوئی مچھلی پھنسی نہیں ہے, یہی سمجھے گا نا اس کو, وہ تو مچھلی جب کھچا لگاتی ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی شکار آ گیا, کہ مچھلی کو اتنی سینس کہاں بھائی, لیکن انسان کو تو اتنی سینس ہے کہ نہیں ہے. تو جو خواہشات میں دھستے چلے جا رہے ہیں دھستے چلے جا رہے ہیں, عجیب عجیب قسم کے ڈیزائن ہمارے سامنے آتے ہیں یار. میں جس طرح کے ڈیزائنوں سے ملتا ہوں نا, کبھی آپ کو ملوا دوں آپ پاگل ہو کے مر جاؤ, بولے یار کیا کیا فلمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. کچھ فلمیں ایسی ہیں ہر خواہش پوری کرنا ان کا جذبہ ہے دنیا میں, حلال حرام کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے ان کو, یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے, ان میں صبر ہی نہیں ہے. اور کچھ ایسے بے وقوف ہیں دین اور مذہب کا لیبل لگا کے اپنے آپ کو جائز نعمتوں سے بھی محروم کیا ہوا ہے, جائز نعمتوں سے بھی اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑے مار رہے ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے مجھے ایک بڑا اچھا روزگار مل رہا ہے بیرون ملک, لیکن میں اس لیے نہیں جا رہا کہ جو اللہ وہاں کھلائے گا وہ یہاں بھی کھلائے گا. تو میں نے کہا اللہ تو ہر جگہ کھلائے گا, لیکن اللہ میاں نے بولا ہے ہاتھ پاؤں مار, تیرے کو اگر ٹماٹر بیچنے میں پیسہ کم مل رہا ہے خربوزے میں زیادہ مل رہا ہے, اور پھر یہ دلیل دو کہ جو اللہ ٹماٹر بیچ کے کھلا سکتا ہے خربوزہ بیچ کے بھی کھلا سکتا ہے, اور خربوزہ کا کاروبار چھوڑ دو. دوبارہ بتاتا ہوں مثال, دیکھو آپ ٹماٹر کی ریڈی لگا رہے ہو, اس میں آپ روزانہ 1000 روپے کما لیتے ہو, کسی نے بولا خربوزے کا سیزن چل رہا ہے خربوزہ لگا لے کتنا بچے گا 2000. اب آپ دلیل میں یہ کہتے ہو کہ جو اللہ خربوزے سے کھلا سکتا ہے ٹماٹر سے بھی وہ کھلائے گا, تو یہ بے موقع اللہ کا لفظ یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جب تیری اتنی ہی محنت میں تو 1000 کے 2000 کما سکتا ہے تو پھر تو خربوزہ کیوں نہیں بیچ رہا, اس کو بولو خربوزہ بیچے. تو یہ کیا بول رہے ہیں جواب میں, کہ جو اللہ خربوزے سے 2000 دے سکتا ہے وہی ٹماٹر سے بھی 2000 دے سکتا ہے, لیا وہ ٹماٹر ہی بیچوں گا. بھائی تجھے ٹماٹر سے محبت ہو گئی ہے تو یہ بتا, کوئی بیرون ملک نہ جا رہا ہو نا اس بیس پہ کہ میرے دین ایمان کا خطرہ ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا, پھر وہ اللہ پہ توکل کرے کہ بھائی چونکہ میرا دین داؤ پہ لگ رہا ہے تو میں دین کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا, اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں, پھر جو اللہ وہاں کھلا سکتا ہے وہ یہی مجھے کھلا دے گا, اب یہ صحیح استعمال ہوگا. لیکن ایویں بلا وجہ اچھی چیز کو چھوڑ دینا یہ کہہ کے کہ جو اللہ اس طرح کھلا سکتا ہے, یہ بھی ہمارے دیندار لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بے موقع توکل ہے. تو خوب سمجھ لو توکل کا بھی ایک جگہ ہے, موقع کہاں کرنا ہے اور کہاں توکل کا غلط استعمال نہیں کرنا. جو چیز ناجائز ہے اس کو تو چھوڑنا پڑے گا آپ کو, اس میں اللہ پہ اعتماد کرنا پڑے گا. جیسے ٹماٹر کی ریڑی میں 1000 روپے کما رہا ہے, خربوزے کی ریڑی میں 2 مل رہے ہیں, لیکن خربوزہ چوری کر کے لانا پڑے گا اس کو, پھر یہ کہنا درست ہے کہ یار جو اللہ مجھے خربوزے میں 2000 دے سکتا ہے میں اس کی خاطر خربوزہ چھوڑوں گا کیونکہ چوری کے خربوزے ہیں, تو وہی اللہ چاہے گا تو مجھے ٹماٹر میں 2000 دے دے گا. اب صحیح ہے, بلا وجہ اچھا بھلا کام تیرے کو مل رہا ہے اور تو کہنا جو اللہ ٹماٹر میں 1000 روپے دے سکتا ہے وہ جو خربوزے میں دے سکتا ہے وہ ٹماٹر, اس کا مطلب کہ پھر جو اللہ تجھے ٹماٹر کی ریڑی میں 1000 دے سکتا ہے وہ ٹماٹر بیچے بغیر بھی 1000 دے سکتا ہے, وہ ریڑی لگائے بغیر بھی دے سکتا ہے, پھر تو گھر میں جا کے بیٹھ جا پھر لوگ آ کے تانا دینا کہ بزنس کیوں نہیں کر رہا, تو جواب میں کہنا جو اللہ بزنس کر کے کھلا سکتا ہے وہ بغیر بزنس کے بھی کھلا سکتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر یہ اور آگے چلا اس کو, پھر یہاں تک بریک نہ لگا. پھر کہنا کہ جو پھر لوگ تو شادی کر رہا ہوگا اولاد چاہیے تجھے, تو پھر تو شادی نہیں کرنا. اور کہنا کہ جو اللہ شادی کے بعد اولاد دے سکتا ہے وہ شادی کے بغیر بھی اولاد بولو دے سکتا ہے. اور کوئی عورت بھی شادی نہ کرے, مجھے اولاد چاہیے لیکن شادی نہیں کروں گی. کیوں بھائی؟ جو اللہ مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتا ہے وہ مجھے بھی بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتا ہے. تو پھر چلاتے رہو آگے اس پروگرام کو. کیا خیال ہے بھائی؟ سب سارا ملکی جو ابھی حالت چل رہی ہے, اس قسم کا توکل جب مارکیٹ میں آئے گا تو ملک کا کیا حال ہوگا. تو ہمارے دیندار لوگ بھی غلوف کا شکار ہو جاتے ہیں, غلوف کا. ہر چیز میں تمیز سے اسباب اختیار کرنا یہ ہم پہ فرض ہے, سمجھتے ہو؟ اسلام آپ کو سستی اور کاہلی نہیں سکھاتا. محنت فوکس کر کے کام کرنا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر چیز میں احسان کو پسند کرتے ہیں. احسان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اردو میں احسان کا مطلب کسی پہ احسان کرنا, عربی میں احسان کا یہ مطلب نہیں. عربی میں یہ احسان کا لفظ نکلا ہے حسن سے. ایک لفظ ہوتا ہے اچھا, جس کو انگلش میں فیئر کہتے ہیں. فیئر اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا. ایک ہوتا ہے ایکسیلنٹ, ویل ڈن, گڈ, کہتے ہیں نا ایکسیلنٹ. چار ہو گئی, ایکسیلنٹ چار ہو گئی, یعنی چار عمرے ہو گئے. اب ہر جگہ چار سے آپ کا دماغ کی طرف چلا جاتا ہے یار. عمرے ہو گئے نا, ہوئی تو نہیں ہے نا, تو چار جابیں ہو گئیں, صحیح ہے نا. تو اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ ایکسیلنٹ. تو اللہ تعالی ہر جب بھی وہ آپ کوئی کام کرے نا تو اس میں ایکسیلنسی ہونی چاہیے, وہ فیئر نہیں ہو بلکہ بہت اچھا ہو. یہ چیز اللہ کو کیا ہے؟ عبادت. خاندانی طریقے سے ذکر دل لگا کے, دعا دل لگا کے, اسی طرح کاروبار بھی بولو دل لگا کے, پڑھائی بھی دل لگا کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جو اللہ نے اتنی کامیابی عطا کی نا, حضرت حذیفہ بن یمان کو نبی نے حکم دیا یہودیوں کی زبان سیکھیں عبرانی, کیونکہ یہودی بہت سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف, اپنی زبان میں کرتے تھے, ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کو کہ ان کی زبان سیکھو تاکہ یہ ہمارے خلاف سازشیں نہ کریں. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے 15 دن میں ان کی زبان سیکھ لی. کتنے دنوں میں؟ آپ کا کیا خیال ہے سستی کے ساتھ یہ کام ممکن ہے؟ اگر ہمارا والا توکل ہوتا حضرت حذیفہ بن یمان میں, ہمارے یہاں 15 سال سے انگلش سیکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے, سیکھ نہیں پاتے. ایسے انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے بچپن سے پڑھ ہی جا رہے ہیں, ابھی بھی نہیں آئی, کیونکہ فوکس ہی نہیں کرتے کسی کام کو. کوئی کام کرنے آئے گا اس کے بیچ میں دوسرا کام گھسڑ دیں گے, اس کے بیچ میں تیسرا کام گھسڑ دیں گے. پاکستان میں 99% لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے, تو فوکس کیسے کرے گا؟ اسکول جاتا ہے تو پھر کہتا ہے یار پڑھائی میں کچھ نہیں رکھا ہوا, پڑھ بھی رہا ہوتا ہے, جب کچھ نہیں رکھا ہوا تو چھوڑ کے کچھ اور کر لے بھائی, لیکن سائڈ میں پڑھائی بھی چلا رہا ہوگا, پھر کچھ اور کر رہا ہوگا, اس میں جو بیڑا غرق کر رہا ہے وہ ایک نئی کہانی ہے, پھر کبھی قصے لے کے سناؤں گا آپ کو. تو حضرت حذیفہ بن یمان کہہ سکتے تھے کہ میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں سیکھنے کی, اللہ نے سکھانا ہوگا تو بغیر محنت کے بھی سکھا دے گا, نہیں سکھانا ہوگا تو محنت کے ساتھ بھی نہیں سکھائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ انہوں نے فوکس کیا بھائی 15 دن, اوڑھنا بچھونا کس کو بنایا کہ زبان سیکھنی ہے, اور کوئی گرامر کی کتابیں نہیں تھی. یقیناً جا کے یہودیوں کو کسی کو یا تو ہائر کیا ہوگا یا ان کو بولتے ہوئے دیکھا ہوگا, پھر وہ رٹے لگائے ہوں گے یا جو بھی کیا ہوگا, یہ تو انہوں نے ہمیں نہیں پتا کیسے سیکھی. کچھ اس میں اللہ کی طرف سے صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں, گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہیں, کچھ نبی کی دعاؤں کا اثر بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن اپنی محنت بھی کوئی کم ہوگی کیا؟ تو ایسے فوکس کیا. حضرت معاویہ نے پہلا بحری بیڑا بنایا ہے, اتنا بڑا سمندر کا لشکر تیار کیا کہ جس پر پوری مسلمان نیوی کو لا کے سمندر پہ سوار کر دیا, 1000s کی تعداد میں. جبکہ اس سے پہلے ایسے بحری بیڑے کی کوئی مثال مارکیٹ میں بولو تھی نہیں. بھائی کیا ضرورت ہے سمندر کی فوج تیار کرنے کی, اتنی لہریں ہوتی ہیں پھر اس میں اتنا آپ پھٹوں کو ملا کے اتنی بڑی فوج کو آپ سمندر پہ بھائی ڈوب بھی سکتی ہے. دوسرے ملک پہ حملہ کرنا کون سا فرض ہے, بائی روڈ چلے جاؤ, کیا خیال ہے بھائی, چھوڑ دو یار. نہ ان کو پتا تھا دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے سٹرگل اور محنت کیا ہے. ضرور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس امت پہ بہت بڑا احسان ہے, پتہ ہے آپ کو, ان کے اختلاف اپنی جگہ اصحاب رسول کے, وہ سیاسی اختلافات تھے لیکن ان کی اسلام کے لیے خدمت بھی بہت ہے. بہت مضبوط حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیا جب حضرت حسن آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے تھے, اس کے بعد وہ اختلاف ہوا ہی نہیں, پھر حضرت معاویہ کی زندگی میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. تو کیسی محنت کی. تو آج کیا ہو گیا ہے, مسلمانوں کے جو پٹنے کی وجہ ہے نا, مار کھانے کی وجہ ہے, مذہب کا جہاں استعمال صحیح کرنا ہے وہاں ہو نہیں رہا, جہاں نہیں کرنا ہے وہاں ہو رہا ہے. تبھی میں سستی کے خلاف بار بار بیان کرتا ہوں, ابھی جمعے کو بھی میرا اسی پر بیان ہوا ہے. سارا مسئلہ قوم کا کیا ہے, جو سست آدمی ہے وہ گناہ بھی نہیں چھوڑتا, وہ قوم پہ بوجھ بھی بنتا ہے, اس کی صحت بھی اچھی نہیں ہوتی, اس کے اخلاق بھی اچھے, جملہ کمپلیٹ کیا کرو بھائی, نہیں ہوتے. یہ ساری چیزیں سستی کا نتیجہ ہیں. وہ جلباز بھی ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو, حالانکہ لگے گا کہ سست آدمی تو جلباز نہیں ہوتا, سست آدمی ہوتا ہے خواہشات کا غلام. جو خواہشات کا غلام ہوتا ہے وہ نتیجے کی فکر نہیں کرتا, کہتا ہے اپنی خواہش پوری کرو, سست اسے ہلا ہی نہیں جائے گا نا کمبخت سے. تو حضرت حذیفہ نے 15 دن میں سیکھی. تو ایک انتہا میں وہ جو بیان میں کہاں دائیں میں نکل گیا, ایک انتہا کیا ہے, خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں. دوسری انتہا کیا ہے, دنیا کو ایسی لات ماری ہے جو کرنے کے کام ہیں وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, تو نقصان کیا ہوتا ہے, برباد ہو جاتی ہیں لوگوں کی زندگیاں. تو مجھے کہنے لگے, میں نے کہا باہر آپ کو جاب مل رہی ہے, یہاں آپ گھاس کھا رہے ہو, دھکے مل رہے ہیں ہر جگہ سے, تانے مل رہے ہیں, تو چلے جاؤ. کہہ رہے ہیں میرا ایمان ہے, جو اللہ وہاں کھلا سکتا ہے وہ یہاں بھی کھل. میں نے کہا یہ بول دیتا کہ مجھے وہاں گناہ کا خطرہ ہے, کوئی مسئلے ہیں تو پھر چلو, اگر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے تو اللہ وہاں بھی کھلا رہا ہے یہاں بھی کھلا رہا ہے. تو اللہ میاں نے کیوں سمندروں کا حکم دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے سمندر مسخر کیے تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو. اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی سمندر مسخر نہیں کیے, جو اللہ سمندروں میں کھلا سکتا ہے وہ تمہیں گھر پہ بھی کھلا سکتا ہے, کیونکہ اللہ سمندری جہاز میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اللہ میاں تو اتنے فضائل سنا رہے سمندروں کے, تبھی سمندری تجارت ہی اصل تجارت ہے. جس کے پاس سمندر ہے, نوٹ چھاپنے کی مشین ہے. پاناما میں ہو کر آیا نا, نوٹ چھاپنے کی مشین ہے پاناما. وجہ اس کی ہے کہ دو سمندروں کے بیچ میں انہوں نے راستہ بنا لیا, جتنے سمندری جہاز جائیں گے ٹیکس دے کر جائیں گے, روزانہ کروڑوں اربوں روپے کی آمدن ہے ان کی, اتنا سا ملک ہے, ارننگ بہت زیادہ, لیکن قبضہ اس پر امریکہ کا ہے. امریکہ نے اس کو بولا ہوا ہے کہ تم اپنی فوج نہیں بنا سکتے, جب تمہیں کوئی مسئلہ ہوگا ہم تمہاری مدد کریں گے, اور مسئلہ ہے یا نہیں یہ بھی ہم بتائیں گے. یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہوا ہے. امریکہ کا جو پاناما سے معاہدہ ہوا وہ تو یہ ہوا, پہلے پاناما کی آرمی تھی, امریکہ نے ختم کروا دی, بدتمیز, یہ حرکتیں نہیں کیا کرو, فوج نہیں رکھا کرو, ٹھیک ہے نا. تو پورا کنٹرول کر کے نا, اور پھر بولا کہ ہم جا رہے ہیں, اب تم پہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہمیں بتانا. تو یہ معاہدہ ہو گیا. تو میں ویسے بتا رہا ہوں جنرل نالج کے لیے کہ پورا معاہدہ یہ نہیں ہوگا, پورا معاہدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوا تو ہم تمہاری مدد کے لیے فوجیں داخل کریں گے. مسئلہ ہو ہے یا نہیں ہے یہ بھی کون بتائے گا, ہم بتائیں گے. ہم بتائیں گے بہت شدید مسائل چل رہے ہیں تمہارے ساتھ, تمہیں ابھی امریکن آرمی کی ضرورت ہے, ہم آ رہے ہیں, تم بولنا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, خدا کے نہیں, ہم بتائیں گے مسئلہ ہے. سمجھ لو کہ نہیں سمجھ رہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم صدر میں نا, بچپن میں ہمارا کالج تھا نا ایس ایم سائنس کالج, تو صدر کی طرف بھی نکل لیتے تھے, تو اس میں کچھ جعلی حکیموں نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں, جعلی حکیموں نے نا بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بندے آ کے کیا کرتے ہیں نوجوانوں کو, یہ آپ کی آنکھوں کے گرد جو حلقے ہیں نا یہ خون کی کمی ہے, اور آپ کے ناخن بھی پیلے ہیں, آپ کو علاج کی ضرورت ہے, تو یہ مطلب ہے بہترین. تو ایسے لڑکوں کو گھیر گھیر کے وہ حالانکہ وہ ہلکے تو کبھی نیند نہ ہونے سے ہو جاتے ہیں، کبھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں، تو وہ خود ہی بتاتے بھی تھے کہ آپ بیمار ہیں، ٹھیک ہے، لہذا آپ کو ہم سے علاج کرانا پڑے گا۔ تو یہ پالیسی ہوتی ہے بڑے ملکوں کی، جو وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس وقت بہت کرائسس میں چل رہے ہیں، اور کرائسس کو دور کرنے کا راستہ کس کے پاس ہے؟ اصل میں وہ خود کرائسس میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، تو پھر وہ دوسرے، اب یہ سیاسی باتیں لے کے بیٹھ جاؤں گا میں، خیر۔ تو جس کے ہاتھ میں پاور ہے نا، سمجھ لو دنیا بات کس کی سنتی ہے، اسی کی۔ دنیا سنتی کس کی ہے؟ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ تو ابھی سپر پاوروں کے پاس پاور ہے، جو وہ کہیں گے غریب ملک بولو سنیں گے، بولیں گے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں، جیسے فرعون نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، فرعون نے کہا تھا، ایک فرعون کے قوم میں نا ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا جس نے ایمان چھپایا ہوا تھا، اس نے کہا بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں، شو یہ کیا کہ میں فرعونی ہی ہوں، تھا وہ فرعونی لیکن دل میں مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کہا بھائی یہ ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے ہمارا ایک خدا ہے، تو اس کی بات ہم اتنی جلدی کیوں انکار کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ واقعی سچا پیغمبر ہو۔ اور پھر پچھلی قوموں کو دیکھو کیسے بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئی ہیں، پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں جنہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو نہیں مانا، وہ تباہ ہوئے۔ تو نیوٹرل بن کے نا فرعونیوں کو سمجھا رہا تھا محل میں کہ بھائی ایک بندہ ہے، اس کی بات تو سنو نا، ہو سکتا ہے وہ واقعی سچا پیغمبر بھی تو ہو سکتے ہیں۔ فرعون نے پوری تقریر سننے کے بعد پتہ کیا کہا تھا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، دیکھو میں تم لوگوں کو وہی مشورہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا، اور میری کھوپڑی میں ٹھیک بات آتی ہے، غلط بات کے لیے میری کھوپڑی ڈیزائن ہی نہیں ہوئی ہے۔ وما اهديكم الا سبيل الرشاد کا اصل ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو درست بات ہوگی، لیکن اتنا کانفیڈنٹلی فرعون نے کہا کہ میں اس کا اپنا ایک ترجمہ کرتا ہوں، اپنے اسٹائل میں ترجمہ کرتا ہوں، تاکہ فرعون کے جو کہنا چاہ رہا تھا نا اس کو آپ کے دماغ میں ڈال دوں۔ فرعون کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ وما اهديكم الا سبيل الرشاد، کیا مطلب؟ کہ یہ جو کھوپڑی ہے نا، فرعون اپنی کھوپڑی کو کہہ رہا تھا، یہ غلط بات کے لیے ڈیزائن ہوئی نہیں ہے، اس میں ایسے سافٹ ویئر ہی نہیں ہے کوئی غلط بات آ جائے، اس میں ہمیشہ کون سی باتیں آتی ہیں؟ ٹھیک بات۔ لہذا جب ٹھیک ہی آئے گا تو میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو ٹھیک ہوگا، غلط بات تیرے بھائی نے آج تک کبھی بولو کی؟ یہ جیسے آج تاجروں کو چونا لگانے کا اسٹائل ہوتا ہے نا، تاجر لوگ کسٹمر کو جو چونا لگاتے ہیں اسی اسٹائل میں لگاتے ہیں نا، یار کیا اسے سمجھا؟ دیکھو جب خریدار کے پاس کوئی بندہ آتا ہے نا، یہ کپڑا انکل یہ کتنے کا دیا، کیسے؟ بھائی دیکھو آپ چونکہ اپنے پرانے آدمی ہوں، میں آپ کو غلط چیز تو دے ہی نہیں سکتا، یہ ہوتا ہے ان لوگ کو چونے لگانے کا طریقہ۔ آپ کو تو، آپ کے ساتھ اپنا پرانا تعلق ہے، آپ تو مفتی صاحب ہیں، آپ تو حاجی صاحب ہیں، اچھا آپ تو تبلیغ میں، اچھا ہم تو خود تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، تو آپ سے تو ہم غلط معاملہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو ان کو وہ والا کپڑا نکال کے لاؤ، وہ جو لے کر آؤ، وہ جو جاپان سے اوریجنل جاپانی ہے نا، وہ لا کے۔ تو پھر وہ جاپانی کہہ کے پورا پہنا دے گا آپ کو، اور آپ سمجھ رہے ہو کہ میرے سے تو یہ غلط بات کہہ سکتا ہی نہیں۔ ابے جو آپ کے علاواؤں سے غلط کہہ سکتا ہے تو آپ کیا مریخ سے آئے ہوئے ہو؟ جو ایماندار ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی، جو بے ایمان ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی، جو ایک روپے چراتا ہے وہ ایک کروڑ بھی موقع ملے گا چرائے گا، اور جو ایک کروڑ نہیں چراتا وہ ایک روپے بھی نہیں چراتا، ایک روپے جو نہیں چراتا وہ ایک کروڑ بھی نہیں چراتا، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چور چور ہوتا ہے، اس کا جہاں موقع ملے گا ہاتھ صاف کرے گا، اور جو ایماندار ہوتا ہے وہ ایک روپے بھی نہیں لے گا کسی کا۔ دیکھو جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، ان کو آپ بولو کہ ایک کروڑ روپے دیں گے، ہو سکتا ہے پھر بھی نہ پڑھیں، ہو سکتا ہے پڑھ لیں، لیکن جو نماز پڑھتا ہے نا اس کو آپ بولو ایک کروڑ روپے لے لے آج فجر کی نماز چھوڑ دے، وہ سوتے میں چھوڑ دے گا، پیسے لے کے نماز نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا جب میں نے پڑھنی ہے تو میرے لیے اب ایک کروڑ، ایک ارب، دس خرب سب برابر ہیں۔ جو نمازی ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو پیسے لے کے نہیں چھوڑ سکتے، سستی میں چھوڑ دے گا ایک الگ بات ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح فرعون نے بھی نا بالکل وہی جو ہمارے تاجروں کا اسٹائل ہے، سب تاجروں کی بات نہیں کر رہا، بات تو سب تاجروں کی کر رہا ہوں لیکن پھر بھی میں سب تاجروں کی بات نہیں کر رہا، تو وہ اس طرح سے مال بیچتے ہیں کہ یار آپ کے لیے اسپیشل یہ آفر ہے، باقی آپ سے کیا ہم نے، آپ سے کیا ہم نے پروفٹ لینا، آپ سے کیا ہم نے نفع لینا، آپ کو کیا ہم نے بیوقوف بنانا، آپ سے تو ہم اب دو نمبر ہی کر ہی نہیں سکتے۔ تو فرعون کا بالکل یہی اسٹائل تھا اپنی پبلک کو سمجھانے کا. وما اہدیکم الا سبیل الرشد, دو باتیں کی فرعون نے, کہا ما اریکم الا ما ارا, پہلی بات تو میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا, میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا, اس لیے یہ تو نکال دو کہ تمہارے مشوروں پر میں عمل کروں گا, کہ موسیٰ کی بات سنو, غور کرو, مشورے کرو کہ واقعی پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں. یہ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہاری باتیں مان لوں گا, میں ہمیشہ وہ کہتا ہوں جو میری کھوپڑی میں آتا ہے. اب یہاں ایک اشکال ہوگا کہ حضور آپ کی کھوپڑی غلط بھی تو ہو سکتی ہے, آرڈر پہ بنوائیے کیا, کوئی الگ قسم کی کھوپڑی لا کے لگی ہے, یہ جنت سے آئی ہوئی کھوپڑی ہے, غلط بھی تو ہو سکتی ہے نا. اس کا فرعون نے اگلے جملے میں جواب دیا, وما اہدیکم الا سبیل الرشاد, یاد رکھنا ہمیشہ میری کھوپڑی درست فیصلہ ہی کرتی ہے, آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کھوپڑی میری ہو اور فیصلہ غلط ہو, یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی, کھوپڑی فرعون کی اور باتیں غلط, یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل. انگلش میں بھی سمجھا دیا فرعون نے, اس زمانے کی جو بھی انگلش تھی, تو اٹ ازنٹ پاسبل ٹو ڈو دس, یہ نہیں ہو سکتا کہ کھوپڑی فرعون کی ہو اور اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ غلط ہو, یہ تم لوگ کے ساتھ ہو سکتا ہے, میری ماں نے جو مجھے دودھ پلایا تھا وہ دودھ نہیں تھا تو سب کی مائیں. تو فرعون نے کیا کہا کہ جو آپ سب کی جتنی بھی کھوپڑیاں ہیں ان میں اس بات کا چانس ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی. یہاں سے ایک اور بات یاد آ رہی ہے, دیکھو میں بیان میں جتنی باتیں علمی باتیں ہیں, یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں, وہ سب مارکیٹ میں پارسل کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں, اہل حدیث ہیں, قابل احترام ہیں میرے لیے, ابھی ان کا ایک کلپ چل رہا ہے, امام ابو حنیفہ کا اسپیشل نام لے کے نا, کہ امام حنیفہ بہت اچھے تھے لیکن غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے, تو ابو حنیفہ سے کیوں نہیں ہو سکتی, سمجھ رہے ہو, مجتہدین معصوم تو نہیں ہوتے, ابو حنیفہ سے بھی تو ہو سکتی ہے. میرا دل چاہ رہا تھا میں ان کو فون کر کے کہوں کہ حضرت ہم نے کب کہا کہ نہیں ہو سکتی, بات یہ کہ ان سے غلطی کا جتنا امکان ہے نا, آپ سے غلطی کا امکان ان سے زیادہ ہے, یہ کیسی بات ہے کہ ان سے نہیں ہو سکتی آپ سے ہو سکتی, ان سے ہو سکتی آپ سے نہیں ہو سکتی, تو یہ کیوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ سے, مقصد صرف ابو حنیفہ سے کاٹنا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی, بار بار کے مجتہدین جو ہیں ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ہم ان کے پابند نہیں ہیں, ہم قرآن و حدیث کے پابند ہیں. بھائی قرآن حدیث کے ابو حنیفہ بھی پابند تھے, آپ بھی پابند ہیں یقیناً ہیں, لیکن ابو حنیفہ جب قرآن و حدیث کو بیان کریں گے اس میں غلطی کا امکان کم ہے, اور آپ جب بیان کریں گے تو غلطی کا امکان زیادہ ہے, اور پھر بھی یقین نہ آئے نا تو کبھی ہم سے ملیں, ہمارے پاس آئیں خوشبو لگا کے, تو ہم آپ کو بتائیں گے ابو حنیفہ سے اجتہادی غلطیوں کا امکان کم ہے, اور آپ لوگوں نے جو فتوے دیے ہیں نا اس میں امکان بہت زیادہ ہے, کتنے کلپ ہیں جو ہم نکال نکال کے چلائیں گے آپ کے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, تو جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس سے امکان کم ہوتا ہے, معصوم ہم کسی کو نہیں مانتے, اسی وجہ سے ماہرین کو فالو کیا جائے گا. دیکھو ایک ڈاکٹر ہے, کیا علاج میں اس سے غلطی کا امکان نہیں ہے کیا؟ اب ایک عام آدمی جو اس لیول کا ڈاکٹر نہیں ہے, چند کتابیں پڑھی ہیں اس نے, وہ کلینک کھول کے بیٹھ جائے اور کتابوں سے آپ کو دکھا رہا ہو یہ اس کا علاج یہ ہے, اس کا علاج یہ ہے, اس کا علاج یہ, آپ کہتے ہیں یار اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر تو کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کہیں وہ معصوم ہے کیا, ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے, تو آپ جواب میں کیا کہیں گے, بھائی یقیناً ہے لیکن ان سے امکان کم ہے, آپ سے امکان زیادہ, ایک بات یہ. دوسری بات یہ, ایک غلطی کا اہل ہے اور ایک غلطی کا اہل ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اگر درست نتیجے تک پہنچے تو دو اجر, غلط نتیجے پہ پہنچے پھر بھی ایک اجر, کیونکہ وہ مجتہد ہے, وہ ایکسپرٹ ہے, اس کو پورا قرآن ساری حدیثیں آتی ہیں اور اللہ نے اس کو ذہانت دی ہے, اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کر کے بھی اس سے غلطی ہوگی تو معاف, لیکن ایک آدمی ایکسپرٹ نہیں ہے تو وہ غلطی کا اہل ہی نہیں ہے, وہ غلطی کرے گا تو بھی پکڑا جائے گا, غلطی نہیں کرے گا تو بھی پکڑا جائے گا. وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات, دیکھو ایک ڈاکٹر ہے ایکسپرٹ, علاج میں اس سے غلطی ہو جائے, ہو سکتی ہے, اس کو پھانسی نہیں ہوگی, اس کو تھوڑا بہت ہوگا, بھائی ڈاکٹر ہیں ہو جاتا ہے, لیکن ایک ایکسپرٹ نہیں ہے اور وہ ٹیکے ٹھوک رہا ہو لوگوں کے, اسے ایک ٹیکے سے بھی بندہ مر گیا نا سیدھا سیدھا لٹکانے کا کیس ہے, سمجھ رہے ہو کہ بھائی تو اہل ہی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور اگر وہ ٹیکے ٹھیک بھی لگ گئے پھر بھی حکومت اس کو پکڑے گی کہ تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ تو علاج کر لوگوں کا, تیرے پاس اتھارٹی کیا ہے, تو آج جو اسکالرز آ رہے ہیں نا مجھ سمیت, میں اپنے آپ کو بھی داخل, یہ اتنے ماہر نہیں ہیں کہ آپ ان کو اپنا باپ بنا لو قرآن و سنت میں, یہ ہم جیسے ہی ہیں سارے آڑے ترچھے, اتنے اب ماہرین گزر چکے ہیں جو مجتہدین کی صورت میں, ان لوگوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے, میں بھی اس میں داخل ہوں, یہ وہ اتنے ایکسپرٹ ہو بھی نہیں سکتے اب, کیونکہ ہمارا علم جو ہے نا 1400 سال کے بعد جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس میں وہ آتھینٹسٹی ہو ہی نہیں سکتی جو تابعین اور تبع تابعین کے دور میں جنہوں نے علم حاصل کیا, وہ سندوں کے محتاج نہیں تھے, وہ ڈائریکٹ تابعین تبع تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے, وہ تو ڈائریکٹ صحابی تابعین سے جا کے مسئلہ پوچھتے تھے, کوئی صحابی سے پوچھ رہا ہے, کوئی تابعین سے پوچھ رہا ہے, کوئی تبع تابعین سے, اپنی زمانے کے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, مسائل پہ فتویٰ دے, ان کو علم آج کوئی چاہے اہل حدیث ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو اس لیول کا ہو ہی نہیں سکتا ہے, لہذا آپ ان سے کٹا کے کہہ رہے ہو کہ قرآن و حدیث میں ہماری تشریحات کو فالو کرو, بھائی آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں اچھا مفتی طارق مسعود نے کہہ دیا, ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, یقیناً نہیں ہے مجتہدین کے مقابلے میں, آپ کے مقابلے میں ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری حیثیت نہیں ہے, کبھی خوشبو لگاؤ, یہ خوشبو لگا کے پتہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, وہ میں نے جب بتایا نا گلگت میں بھی غریب لوگ ہیں وہاں قربانی کریں, تو کسی گلگتی کا کمنٹس آئے ہوئے تھے, مفتی صاحب گلگت میں بڑے مالدار لوگ ہیں آپ کہہ رہے ہو غریب ہیں, کبھی گلگت آؤ نا خوشبو لگا کے پتہ چلے گا, کمنٹس میں آئے ہوئے تھے, تو مجھے لگا یہ گلگتی نے اپنی توہین سمجھی ہے, میں نے بھائی سارے گلگتیوں کو غریب نہیں کہا, سارے چترالیوں کو غریب نہیں کہا, بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگ چترال گلگت میں ہیں جن کو ہم بھی جانتے ہیں, چار چار بیویاں لے کے چار چار گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں, ایسے ایسے کروڑ پتی لوگ ہیں اور وہاں تو شادیوں کا رواج بھی زیادہ ہے, تو میں نے ان لوگوں کے لیے کہا تھا جو غریب ہیں, اب سوال پیدا جب ہیں تو کراچی سے ان کے لیے گوشت کیوں جا رہا ہے, اس لیے کہ کراچی میں قربانی زیادہ ہوتی ہے, تو ان لوگوں کو ترغیب دی کہ پہاڑی علاقے ہیں تو وہاں تک لوگ گوشت کم پہنچاتے ہیں تو آپ بھی پہنچا دیں, یہاں تو غریبوں میں کراچی میں بھی بہت سارے غریب ہیں نا, یہاں تو مل جاتے ہیں ان علاقوں میں شہروں سے کم جاتا ہے, تو کسی گلگت والے کو یہ کہہ رہے نہیں کہ گلگت میں جو ہوگا غریب ہوگا, تو وہ خوشبو لگا کے نا مجھے آ گیا, کسی نے نیچے طنز کیا ہوا تھا مفتی صاحب ادھر کوئی غریب نہیں ہے یا غریب نہیں ہوتے یہاں, یہاں دولت دیکھ لی ہے تو کبھی گلگت آؤ خوشبو لگا کے, سمجھ رہے ہو, میں نے سوچا تھا اس کا میں جواب دوں گا کہ بھائی کیوں غلط بیانی کر رہے ہو میرے بارے میں, اچھا خیر کیا بات چل رہی تھی, وہ جلدی جلدی ہم نمٹائیں بات کو, بیان دائیں میں بہت ہوتا ہے یار ہمارا آج کل, بات کیا چل رہی تھی, ہاں تو غلطی کا امکان کس میں کم ہے کس میں زیادہ ہے, اور پھر بعض مسئلوں میں تو چاروں امام ایک طرف ہوتے ہیں, ابو حنیفہ بھی امام مالک بھی امام شافی بھی امام احمد بھی, یار اتنے بڑے بڑے چاروں ایک طرف ہیں ایک مسئلے پر جمع ہیں, اور آپ ایک مارکیٹ میں نئی رائے لے کر آ رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو ان سے وہ معصوم تھوڑی ہے غلطی کا امکان ہے, بھائی چاروں کا اتفاق ہو کے بھی غلطی کا امکان ہونا بہت مشکل ہے, اس میں تو جیسے تین طلاق کے مسئلے میں تراوی کے مسئلے میں اس کا مطلب آپ سے گڑبڑ ہوئی ہے اس میں ان سے نہیں ہوئی ہے, تو خیر تو فرعون نے کیا کہا, ما اریکم الا ما ارا, ہاں میں یہ بات مکمل کر لوں کہ ہم مجتہد نہیں ہیں, میں کبھی بھی نہیں اپنے آپ کو مجتہد کہتا, تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن کس کے مقابلے میں, مجتہدین کے, آج کل کے اسکالرز کے مقابلے میں کی بات کر رہے ہو تو پھر اس میں ہم نہیں کہتے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, اگر حیثیت نہ ہوتی تو ہم آپ کو فالو کر رہے ہوتے اور آپ کی باتوں اور نعروں سے متاثر ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہو, تو اس لیے ان اسکالرز کو فالو مت کریں, خدا کی قسم بڑی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں, ہر شخص بے لگام اونٹ کی طرح نا قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کو کچھ بھی گھول کے پلا رہے ہیں, اس کا فتویٰ الگ, اس کا فتویٰ الگ, اس کا فتویٰ الگ, اس کا فتویٰ الگ, ایک عجیب طوفان مچا ہوا ہے, تو خود تھوڑے دنوں میں وہ اہل حدیث عالم ہی پریشان ہوتا ہے اس سے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ ہمارا شاگرد ہے, ہم ہی نے اس کو تکلیف سے ہٹایا تھا, اب یہی ہمارا باپ بن گیا ہے, اہل حدیثوں میں اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں, یہ تو بے لگام ہو گیا, بھائی آپ نے ہی تو بے لگام کیا ہے, آپ نے تو کہا فقہ شکا کچھ نہیں ہوتا, بس قرآن حدیث جس کی جو سمجھ میں آئے, قرآن حدیث میں کچھ مسائل بہت واضح ہیں, کچھ مسائل کیا ہیں, اختلاف ہے اس میں, جو اختلافی مسائل ہیں وہ اتنے آسان ہوتے تو اختلاف کیوں ہوتا ان کے اندر, اس میں آپ عوام کو بے لگام چھوڑ دو تو وہ تو بیڑا غرق ہوگا, اب طلاق میں تو ایسا بیڑا غرق ہوا ہے نا, وہ تین طلاقیں جس نے دی ہوئی ہیں وہ ادھر سے فتویٰ لے رہا ہے, بیوی ادھر سے فتویٰ لے رہی ہے, وہ ادھر سے, کوئی کہہ رہا ہے ایک بھی نہیں ہوئی, کوئی کہہ رہا تین ہوئی ہیں, کوئی کہہ رہا دو ہوئی ہیں, سب کھچومبڑ بنا کے رکھ دی ان لوگوں نے, یہ تو لوگ کچھ دن کے بعد دین سے بیزار ہو جائیں گے. خواہشات کی بیس پہ جو ہے نا مسلک بدلنا یا علماء کی آراء کو فالو کرنا کہ وہ آسان لگ رہی ہے, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے, اس کا مطلب یہ کہ جو آپ نے شریعت کا قلادہ تھا نا آپ کے گلے میں, وہ آپ نے اتار کے رکھ دیا. اب آپ عابد نہیں ہو, عبادت میں اللہ کے غلام نہیں ہو, اب آپ اپنی خواہش کے غلام. اب آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اب آپ یہ دیکھ رہے ہو آسان کیا ہے. تو ایسے تو بہت سارے اقوال مل جائیں گے آپ کو. ایک صاحب نے مجھے بھیجا, میں نے ان کو بتایا نا, وہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, میں نے ان کو بتایا کہ یہ ایسے جائز نہیں آپ کے لیے. انہوں نے کہا میں اس بارے میں عربی عالم کی رائے لے رہا ہوں. میں نے کہا کیوں لے رہے ہو رائے آپ, پھر اس مسئلے بھی عرب عالم کی رائے لو, اس میں مشکل تھی ان کی رائے. کہہ رہے نہیں میں اس میں نہیں لوں گا, کیونکہ جس عالم کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی دو معاملات آتے, ایک مشکل ایک آسان, اختار ایسرہما, آپ آسان کو لیتے مشکل کو چھوڑ دیتے. تو اس عالم نے مجھے کہا ہے کہ بھائی جہاں آسانی نظر آئے اس کو لے لو. میں نے کہا یہی اس عالم کے فارغ ہونے کی دلیل ہے کہ ایک حدیث جو اس کو فیور کر رہی تھی وہ لے لی, جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ نہیں لی. میں نے کہا بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی واضح حرام بھی واضح, اس کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہات میں سے ہیں, تو جو مشتبہات سے بچے گا وہ حرام سے بھی بچ جائے گا, حدیث کا مفہوم ہے. تو میں نے کہا اب جب اختلاف ہو گیا تو مشتبہ تو ہو گیا نا, پھر اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جو احتیاط والا قول ہے اس کو لے لو, کیا خیال ہے؟ میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ وہ عالم وہ حدیث سنا رہے ہیں کہ نبی آسانی کو ترجیح دیتے تھے, وہ حدیث جس میں احتیاط پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, آپ اس حدیث کو کیا کر رہے ہو؟ آپ اس کو چھوڑ رہے ہو آپ. میں نے کہا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے ایسرہما, جب بھی آپ لیتے تو آسان چیز کو لے لیتے, یہ مطلب نہیں ہے کہ جب دو مجتہدین کا اختلاف ہو تو پھر جو آسان قول ہوگا اس کو لیا جائے گا, یہ نہیں ہے. اس بے راہ روی کا پتہ ہے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جو قرآن و سنت کے نام پہ پبلک کو بے لگام اونٹ کی طرح کر دیا نا لوگوں نے, مجتہدین کا اور فقہ کا پابند نہیں بنایا, اس کا نتیجہ میں ابھی لکھ کے دے رہا ہوں, 20-30 سال کے بعد متا حلال ہو جائے گا اور اسکالر نے اس پہ قلم اٹھانا شروع کر دیا ہے. آپ قرآن و سنت کو اگر صحابہ اور فقہا سے ہٹا کے سمجھو گے نا تو گمراہی ہی گمراہی ہے. بیچ سے اگر آپ ان اسلاف کو مجتہدین کو اور صحابہ کو نکال دیا تو پھر کیا ہے؟ گمراہ. ابھی ایک اہل حدیث عالم کا متا کے خلاف بیان آیا, بہت اچھا بیان تھا ان کا, لیکن میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے بولوں کہ حضرت جو شیعہ لوگ جو متا سمجھتے ہیں ٹیمپریری نکاح, دو گھنٹے کی شادی ایک ہفتے کی شادی, ہماری نظر میں اس میں اور زنا میں کوئی بال برابر بھی فرق نہیں ہے, بلکہ زنا سے بدتر ہے, اس لیے کہ زنا میں آپ دو بندوں کو گواہ نہیں بناتے, اس میں آپ دو بندوں کو گواہ بنا کے زنا کر رہے ہو کہ گواہ رہنا دو گھنٹے کا ہمارا ایگریمنٹ ہے. اس ٹائم کو بڑھانے سے کوئی فرق تھوڑی پڑے گا, دو گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے دو مہینہ بھی ہو سکتا ہے, گرل فرینڈ کے ساتھ بھی تو کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں نا. او بھائی جان امریکن, جب ایک امریکی, میں جب جاپان میں تھا نا تو ایک امریکی جاپان آیا ہوا تھا, تو مجھے لوگوں نے بتایا اس نے میسج چھوڑا ہوا ہے اپنی آئی ڈی سے کہ مجھے ایک ہفتے کے لیے گرل فرینڈ چاہیے کرائے پر, میں ایک ہفتہ ٹور پہ آ جاؤں تو کوئی جیپنی گرل فرینڈ مل جائے گی. جیسے ہم ہوتے ہیں نا جا رہے ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے ٹیکسی چاہیے, ایک ہفتے کے لیے رکشہ چاہیے, تو گورے کو ایک ہفتے کے لیے کیا چاہیے تھی؟ گرل فرینڈ. تو کرائے پہ ملتی ہیں وہاں پہ؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات, وہاں گرل فرینڈ پوری دنیا میں ہے. آپ ایسا نہ ہو آپ سب نکل لو یہاں سے بیان کے بعد. ایک ایک ہفتے کے لیے, دو دو ہفتے کے لیے گرل فرینڈ ملتی ہے, کس پر؟ کرائے پر. پوری دنیا کو گواہ بنا رہا ہے وہ. خالصتاً زنا ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ بدترین زنا. صرف زنا نہیں بدترین, کہ حرام کاری بھی کر رہے ہو اور دنیا کو اس پہ گواہ بھی بنا رہے ہو. جتنے لوگوں کو گواہ بناؤ گے اتنے بڑے مجرم ہو گے. تو متا میں زنا میں بال برابر بھی فرق نہیں ہے. اہل حدیث اس کی مخالفت کر رہے ہیں متا کی, اچھی بات ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کل یہ حلال ہو جائے گا. کیوں؟ تین طلاق کو ایک کرنے کی جو اہل حدیث نے دلیلیں دی ہیں نا, اسی ٹائپ کی دلیلیں متا کے بارے میں بھی ہیں. لیکن ہم تین طلاق کو ایک کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی صحابہ نے اس کو فالو نہیں کیا. تین طلاق کو ایک کہنے کی جو دلیل ہے جو اہل حدیث دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں تین طلاق کو ایک شمار کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں تین کو ایک شمار کرتے تھے, عمر کے ابتدائی دور میں بھی تین کو ایک شمار کرتے تھے, حضرت عمر نے کیا لا بنا دیا, تین کتنی ہوں گی, تین. تو حضرت عمر کا یہ سیاسی فیصلہ تھا, اصل وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے, تین کتنی ہوتی ہیں, ایک. اس کے ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ او بھائی, بالکل اسی طرح کی حدیث جابر بن عبداللہ متا کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں متا کیا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں متا کیا کرتے تھے, حضرت عمر نے متا کو کیا الگ کر دیا, حرام. یہی دلیل کون دے رہا ہے؟ شیعہ دے رہے ہیں. متا صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ صرف حدیث دیکھ کے فوراً متاثر ہو جانا اور فتویٰ دے دینا, اگر یہ امت کو بے لگام کر دیا جائے تو جیسے تین طلاقیں ایک ہیں, چند سالوں بعد متا بھی کیا ہو جائے گا, بولو حلال. کیا برداشت کر لو گے یہ اپنی سوسائٹی میں؟ نہیں یاری میرے خیال باس. اس کا کیا جواب ہے بھائی؟ یہ جابر بن عبداللہ کی اپنی رائے ہے, ان کو نہیں پتا تھا کہ متا نبی کے دور میں حرام ہو چکا ہے, یہی کہیں گے نا اس کے بارے میں. ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حلال کو کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ وہ حلال کو حرام کر دیں اور سارے صحابہ خاموش بھی رہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. حضرت عمر سے اگر ایک غلطی ہوگی تو باقی صحابہ سے بھی خاموشی ہو سکتی ہے. ہم کہتے ہیں صحابہ غلط نہیں ہو سکتے. تو جیسے صحابہ نے حضرت عمر کے متا کو حرام قرار دینے والے قانون کو مانا ہے, ایسے ہی صحابہ نے حضرت عمر کے تین کو تین کہنے والے قانون کو بھی مانا ہے. تو نہ اس میں صحابہ غلط نہ اس میں غلط. تو جو متا والی حدیث کا جواب ہے وہی تین طلاق والی حدیث کا بھی جواب ہے. اب متا والی حدیث کا کیا جواب ہے؟ ہم کہتے ہیں یار سب صحابہ حرام سمجھتے تھے, تو کیا جواب ہے اس کا؟ جواب یہی ہے بھائی, متا نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا, عین ممکن ہے جابر بن عبداللہ کو پتا نہ چلاؤ. تو حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا, کیونکہ متا کیسے حرام ہے قرآن سے پتہ چلتا ہے. قرآن کہتا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, مرد کے لیے اپنی خواہش پوری کرنا اپنی بیوی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جس سے انسان متا کرتا ہے دنیا کی کسی کتاب میں اس کو بیوی نہیں کہا جاتا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات. قرآن کہہ رہا ہے آپ کے پاس آپشن کس کا ہے؟ صرف وائف کا, بیوی کا آپشن ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس عمل کو حرام قرار دیا ہے, لیکن اس وقت میڈیا کا ایسا دور تھوڑی تھا, زمانے جاہلیت کی ایک رسم تھی, چلتی چلی آ رہی تھی, لوگ پھر بھی متا کر رہے تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ حرام ہو گیا ہے. حضرت عمر نے اسی حرام کا کو اپلائی کیا ہے کہ بھائی اب زنا والی سزا دوں گا, کوڑے ماروں گا اس کو, میں شادی شدہ ہوگا تو رجم کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ حضرت عمر نیا کام نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح زمانہ جاہلیت میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, چاہے ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس میں ہو, اس میں ایک مجلس کا کہیں تذکرہ نہیں ہے, ایک مہینے میں ہو یا تین مہینے میں ہو, ایک سمجھی جاتی تھی. یہ عبداللہ بن عباس کی صحیح حدیث ہے موطا کی, حضرت عائشہ سے بھی اس طرح کی روایت منقول ہے. پھر اللہ نے قرآن میں حکم نازل کیا کہ یہ حکم منسوخ, اب تین کے بعد تمہیں رجوع کا حق بولو نہیں ہے. تو منسوخ ہو گیا, لیکن عین ممکن ہے جیسے متا کا بہت سارے صحابہ کو, بعض صحابہ کو علم نہیں ہوا کہ حرام ہے, ایسے ہی عین ممکن ہے تین طلاق کے ایک والے مسئلے کا بعض صحابہ کو علم نہ ہو کہ وہ حرام ہو گئی, اب تین کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. کیونکہ ہمیں حدیث ہی سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے دور میں اکٹھی تین طلاقیں آپ کی محفل میں دی گئی ہیں اور آپ نے اس کو نافذ کیا ہے, بخاری کی حدیث ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ میری کتاب ہے نا طلاق ثلاث پر, وہ کبھی پڑھ لیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ اہل حدیثوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے, جو تین طلاق کو ایک کہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں اس میں, اور پھر بھی یقین نہ ہے کوئی اہل حدیث کا بڑا عالم آئے خوشبو لگا کے, تو جواب دوں گا انشاءاللہ. یہ مجھے بلا لو, میں خوشبو لگا کے آ جاؤں گا. تو سمجھتے ہو ایک سے غلطی ہوگی نا, یہ سارے صحابہ سے غلط ہو رہی. حضرت عمر بھی غلط کر رہے ہیں تین کو تین قرار دے کر, حضرت علی بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں, حضرت عثمان بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں, پھر عبداللہ بن مسعود بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں, پھر عبداللہ بن عباس جو حدیث کے راوی ہے وہ بھی تین کو تین قرار دے رہے ہیں. اور بھائی جان, اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ سارے غلط تھے, کہہ رہے ہیں معصوم نہیں ہے, ان سے غلطی کا امکان ہے. ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے, عمر کا, عثمان کا, علی کا, عبداللہ بن مسعود کا نہیں پڑھا. او بھائی جان, یہ معصوم نہیں تھے, ہم مانتے ہیں, لیکن ان سے غلطی کا امکان کم ہے, آپ سے غلطی کا امکان زیادہ ہے. اس لیے میں تین طلاق کے مسئلے میں بہت سینسیٹیو ہوں. اس مسئلے میں اہل حدیث کا فتویٰ لے کے تین طلاقوں کے بعد بیوی کو رکھنا جائز نہیں ہے، قیامت میں خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ اللہ کہے گا عمر کا فتویٰ تھا تین تین ہوتی ہیں. اہل حدیث پتہ ہے گڑبڑ کیا کرتے ہیں، حنفیوں کے فتوے کو مت مانو، حنفیوں کے فتوے کو، حنفی یہ تقلید کے اندھی تقلید ہے، بھاڑ میں جائے آپ حنفیت کو ایک طرف رکھو. ابو حنیفہ نے جو تین کو تین کہا نا، حنفی ہونے کی وجہ سے نہیں کہا ہے، اس لیے کہ عمر کا قانون تھا، عثمان کا قانون تھا، علی کا قانون تھا، عبداللہ بن مسعود کا قانون تھا، عبداللہ بن عباس کا قانون تھا، ابو ہریرہ کا قانون تھا، عبداللہ بن عباس کے شاگرد اکریمہ کا قانون تھا. کتنے لائن لگی ہوئی ہے صحابہ کے فتووں کی، وہ میری کتاب ابھی چھپنے والی ہے، پڑھ لینا وہ انشاءاللہ. تو جو تین طلاق کو ایک کہہ کے رکھتا ہے نا اور کہتے ہیں میں حنفیوں کو نہیں مانتا، میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں، جب خدا تمہیں قیامت میں بلائے گا نا اور اللہ کہے گا کہ عمر غلط تھے اور اہل حدیث ٹھیک تھے، اہل حدیثوں کا مقابلہ ابو حنیفہ سے نہیں کراؤ اس مسئلے میں، اہل حدیثوں کا مقابلہ کس سے کراؤ؟ اہل حدیث کا مقابلہ مجھ سے نہیں کراؤ کہ مفتی طارق مسعود کا فتویٰ تین تین ہوتی ہیں اور اہل حدیث کا فتویٰ تین ایک ہوتی ہیں، تو اہل حدیث چونکہ قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں اس لیے ہم ان کو مانیں گے، مفتی طارق مسعود تو حنفی ہے. یہ کہہ کے دنیا میں تو تم الو بنا سکتے ہو لوگوں کو، آخرت میں یہ عذر نہیں چلے گا، کیونکہ قرآن جہاں طلاق کے حکام بیان کرتا ہے نا وہاں کہتا ہے یہ اللہ کی حدود ہیں، باؤنڈری ہے، اس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں. دنیا میں تم یہ کہہ سکتے ہو مفتی طارق مسعود کا فتویٰ یہ حنفی ہے اور وہ قرآن حدیث کو مانتے ہو. بھائی جان صحابہ زیادہ قرآن حدیث کو، مفتی طارق مسعود اگر تین کو تین کہتا ہے نا، اس لیے نہیں کہ میرا فتویٰ ہے، اس لیے کہ عمر کا قول، عمر کا قانون ہے، عثمان کا قانون ہے، علی کا قانون ہے، عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ ہے، عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے. یہ سارے حوالے میری کتابوں میں، اور بھی بہت سارے صحابہ ان کے حوالے میری کتاب میں لکھے ہوئے اور میں نے یوٹیوب پہ ڈالے بھی ہیں. یہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کہے گا علی نے بھی غلطی کی، صحیح ہے نا، رضی اللہ عنہ، ان کو نہیں پتا تھا قرآن حدیث کیا ہے. عثمان نے بھی غلطی کی، ان کو نہیں پتا تھا قرآن و حدیث بولو کیا ہے. عمر نے بھی غلطی کی، ان کو نہیں پتا تھا قرآن و حدیث میں کیا ہے. عبداللہ بن عباس جو حدیث کے راوی ہیں جو تم پیش کرتے ہو، وہ خود اس حدیث کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا تھا قرآن حدیث کا مطلب کیا ہے. تم نئے آئے ہو کیا؟ یہ فوراً جواب میں کہیں گے کہ فلاں صحابی کا فتویٰ ہے کہ تین ایک ہوتی ہیں، تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، لہذا من صحابی کی رائے لے رہے ہیں، کسی صحابی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. اہل حدیث اس مسئلے میں جب پھنستے ہیں نا تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں، جب قرآن حدیث میں پھنستے ہیں تو پھر دیوبندیوں کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں دیوبندی نے لکھا ہے کہ تین ایک ہوتی ہیں، فلاں دیوبندی نے لکھا ہے کہ آٹھ تراوی اصل ہیں. جہاں پھنسے قرآن و سنت میں فوراً حوالے کس کے آئیں گے؟ بھائی سارے دیوبندی بھی لکھ کے، کتاب بھی لکھ کے چلے جائے، ہماری صحت پہ کوئی اثر بولو نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، ہم نے کلمہ علماء دیوبند کا نہیں پڑھا اور نہ ہمارے علماء دیوبند نے دیوبندیت کا کلمہ پڑھا ہے. ہم نے کبھی ٹھیکہ لیا ہی نہیں ہے غلط چیز میں علماء دیوبند کا دفاع کرنے کی، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ غلطی کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اکابر کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے اپنے کسی اکابر کی غلط بات کو ٹھیک کرنے کی کوشش بولو نہیں کرنی ہے. تو یہ اتنی لمبی تقریر اس لیے ہو گئی کہ یہ جو فرعون نے کہا تھا نا میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ فرعونیت کہ جراثیم آج بھی پائے جاتے. اپنی رائے کو اتنے بڑے بڑے علاموں کے مقابلے میں لا کے پیش کر دینا، اس سے کیا ہوگا بھائی؟ آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آتا آپ مت فالو کرو، عوام کس کو فالو کرے گی؟ عوام قرآن حدیث کا سمجھنے میں فقہا کی طرف جائے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت آج کے اسکالرز کی طرف آنے کے. تو اب وہ میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. یہ جو طلاق ثلاث کا مسئلہ ہے نا، یہ متا جیسا ہی ہے بالکل، جیسے تین طلاق پر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین ایک ہوتی تھی، ہم کہتے ہیں بھائی صحابہ تو سب تین کو تین کہہ رہے ہیں یار، تمہارا تو اگر ہوتی تھی تو نبی کے مشورے سے تھوڑی ہوتی تھی. عمار ابن یاسر کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں یہاں تک تیمم کرتے تھے، ادھر تک کوئی قائل ہے یہاں تک تیمم کا؟ بولو نا. اور صرف دور میں نہیں، حدیث میں آتا ہے نبی کی معیت میں، نبی کی موجودگی میں ہم نے یہاں تک تیمم کیا ہے. کوئی بھی اس حدیث کو نہیں مانتا، کہتے ہیں بھائی کیا ہے، اس وقت ہو سکتا ہے نبی نے تنبیہ نہ کی ہو، لیکن ہمیں جو نبی سے ملتا ہے وہ کہاں تک تیمم ملتا ہے؟ یہاں تک ملتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ابن یاسر نے کیا ہے، تو ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. تو اس طرح جابر عبداللہ کہتے ہیں ہم نے نبی کے دور میں متا کیا، عمر نے روک دیا. ہم کہتے ہیں آپ نے ہو سکتا ہے کسی صحابی نے کیا ہو، نبی کے علم میں نہ آیا ہو، لیکن بعد میں جب صحابہ ایک چیز پہ جمع ہو گئے، حضرت عمر قانون سازی کر رہے ہیں، بعض صحابہ سے یہ بھی منقول ہے وہ کہہ رہے ہیں متا کرے گا رجم کریں گے، اور عقل بھی کیا کہتی ہے کہ اسلام میں ایسی بے غیرتی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو بالکل اسی اسٹائل میں دلائل تین طلاق کے بھی ہیں. تو ہم اہل حدیث بھائیوں سے کہتے ہیں कि हजरत आपने जिस तरह खींचा तानी करके तीन को एक किया है ना, इससे आसानी से खींचा तानी, आसानी, ज्यादा खींची तानी नहीं करनी पड़ती, मुताहलाल इससे ज्यादा आसानी से होगा, समझते हो, मुता इससे ज्यादा, क्योंकि जाबिर बिन अब्दुल्ला जो कह रहे हैं ना कि हम नबी के दौर में मुता करते थे, उमर ने पाबंदी लगाई, जबकि अब्दुल्ला बिन अब्बास कह रहे हैं तीन नबी के दौर में एक होती थी, उमर ने तीन की है, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास का सही सनद से फतवा है कि तीन तीन होती हैं, इसका जवाब देना आसान है, मुता का जवाब देना मुश्किल है। आपके पास असल दलील यही है कि भाई हम किसको, हम आइमाए मुश्तहिदीन जो अहले सुन्नत वल जमात के उनको फॉलो करते हैं, और वो चारों इस पर जमाए, अहले सुन्नत वल जमात के जो इमाम है चार, वो चारों इस पर जमाए कि मुता और जिना में कोई फर्क नहीं है, तो हम वो तशरीह मानेंगे जो उनकी है। अगर आप अपनी तरफ से तशरीहात का दरवाजा खोल दोगे ना, तो उम्मत का प्रोग्राम बढ़ गया, ये भी हलाल होगा मुता कुछ दिनों में। और एक साहब ने तहरीर लिखी कि एक्चुअली नौजवान जो बाहर मुल्कों में जाते हैं जरूरत के पेशे नजर जिना से बचने के लिए, एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उलमा को इस पे गौर करना चाहिए, इख्तलाफी मसला है, बाज ताबीईन से जवाज मनकूल है, और बाज जो है ना वो असलाफ में बाज लोगों से इसका जवाज मनकूल है, तो इख्तलाफी तो मानो ना, पहले ही हमसे मनवाएंगे इख्तलाफी है, उसके बाद फिर कहेंगे जब मसले में इख्तलाफ होता है तो लचक होती है, तो जरूरत के बेस पे दूसरे कॉल पर अमल करना क्या हो जाता है, जायज हो जाता है, लिहाजा फिर वहां से क्या करोगे, जवाज का फतवा लो। जब तक हम जिंदा हैं इंशाल्लाह ऐसा होने नहीं, और जो बेगैरत दलील देना मुता के हलाल होने की, उसको बोल तू अपनी बेटी मुता के लिए पेश कर, तो अपनी बेटी अनाउंसमेंट फेसबुक पे डाल के ये मुता के लिए तैयार है, तस्वीर ना लगाओ, नाम पता दे दो उसका, कोई करेगा गैरतमंद ये, एकदम गुस्से में आएगा ना वो, क्या ख्याल है भाई गुस्सा क्यों हो रहा है, इसमें बेगैरती वाली क्या बात है, एक चीज हलाल है तो गुस्सा क्या, अपनी बच्चियों के रिश्तों के लोग इश्तिहारा डालते हैं कि नहीं डालते, उसमें किसी को गुस्सा आता है, अबे क्या हो गया, वो कि बेगैरती समझी जाती है, शादी दफ्तर में भी जाते हैं, भाई हमारी बच्ची है इतनी क्वालिफिकेशन है, कोई मुनासिब सा मुंडा हो तो खुशबू लगा के हमारे घर उसको भेज दें, समझ में आ रही है बात, इसमें कोई बेगैरती नहीं समझी जाती। हजरत मूसा अलैहि सलाम की जो अहलिया थे उनके वालिद ने खुद रिश्ता पेश किया कि मेरी बेटी मैं आपसे उसका निकाह करना चाहता हूं। हजरत फातिमा का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किस पे पेश किया, हजरत अली पे। हजरत फातिमा सैयदा फातिमा जब बालिग हुई बहुत रिश्ते आए, फरमाया मैंने इनको किन के लिए रखा है, अली के लिए, बड़ी फजीलत है सैयदना अली की, है ना। तो इसी तरह सहाबा में ऐसा हजरत, तो बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। अगर ये मुता हलाल है इस दलील की बेस पे कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला सही मुस्लिम में कहते हैं नबी के दौर में हम मुता किया करते थे, अबू बकर के दौर में, और उमर ने पाबंदी लगाई, अगर इस हदीस की बेस पे हलाल है तो भाई जिन अपनी बेटी आप इश्तिहार दो कि हमारे यहां मुता सेंटर खुला हुआ है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही, मुता सेंटर है, और अपनी बेटी कोई पेश करे, ये सुन के भी उसको कांपने लगेगा गुस्से से, इसका मतलब ये बेगैरती है, और बेगैरती इस्लाम में जायज बोलो नहीं हो सकती, तो वो हदीस का वो मतलब नहीं है जो लिया जा रहा है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कुल्लु मा सहा फहू मज़हबी अर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ नबी से हदीस साबित है मेरा मजहब है, इतना आसान काम ये होता ना फिकी मसाइल में, जो हदीस जैसे आ गई आपने अमल करना है, तो फिर मुता भी हलाल होगा, फिर और बहुत सारे मसाइल हैं, तो तभी इज्तिहाद होता है, मुज्तहिदीन बैठते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर जो गुजर चुके हैं उन्होंने जिंदगियां खपा दी हैं कुरान हदीस को समझने में, मुरतब करने में, अब जब मुरतब हो गया तो हम उसी के पाबंद हैं, हमें उससे दाएं बाएं हटने की इजाजत नहीं है। और अगर कोई स्कॉलर हटता है तो अपनी जात की हद तक हटे, वो पब्लिक को उस पर लाने की कोशिश मत करे, वो बड़ा गर्क कर देगा वो लोगों का, हो रहा है गर्क, और अभी मुते पे बातें शुरू हो गई हैं कि एक्चुअली वो मजबूरी होती है कि नौजवान क्या करे कहां जाए, तो मजबूरन हम शिया मसलक से ले लेते हैं या फला ताबिजी का ये मजहब है, ऐसे शाज अकवाल तो हर जगह मिल जाएंगे आपको। तो ऐसे किसी ने मजमून लिखा हुआ था, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा मजबूरी में जिना को तुम हलाल करार दे रहे हो तो मजबूरी किस बात की रह गई, कितना टाइम लगता है, जाओ किसी तवाइफ को पकड़ो, दो गवाह लेकर आओ, बोलो दो दिन की शादी हो रही है हमारी, एक हफ्ते की शादी हो रही है हमारी, और एक हफ्ते बाद तलाक के बगैर ऑटोमेटिकली निकाह क्या है खत्म, तो ये जिना ही तो है। फैमिली सिस्टम को बचाने के लिए इस्लाम ने जिना को हराम करार दिया ताकि कमबख्तों शादियां करो, जो करने का काम है इससे वो उसका प्रोग्राम और भी बढ़ जाएगा, जब मुते सेंटर खुलेंगे तो शादियों का रिवाज बढ़ेगा या कम होगा, और बेड़ा गरक हो जाएगा। खाम मुता से कौन चाहता है कि मेरी औलाद हो, ایک ہفتے کی جو بیوی ہوتی ہے اس سے کوئی اولاد چاہتا ہے؟ کون چاہے گا اس سے اولاد ہو؟ تو اس لیے ہم اس بغیر کبھی جب کوئی متے کے فضائل سنا رہا ہوں نا فیس بک پہ, اس کو بولو اس پہ دلائل نہ علمی دیا کرو. یہ علمی دلائل سے مسئلہ, عوام میں اتنی علم دلائل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اس سے کیا ہوگا, عوام آہستہ آہستہ اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دے گی, کیونکہ عوام کے پاس علم نہیں ہوتا. وہ جب دلائل دیکھیں گے نا, یہ حدیث فلانی حدیث فلاں صحابی کا قول فلاں تابعی کا قول اور فلاں بخاری کے راوی اس کی طرف منسوب, تو ایسی چیزوں سے آہستہ آہستہ عوام کہتے یار دلائل تو ہیں بیٹا دلائل, حالانکہ وہ کتنے پانی میں ہیں وہ دلائل, ان کی حیثیت کیا ہے وہ تو صحیح علماء جانتے ہیں, ان کی ان میں وزن کتنا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ دیکھو شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اختلافی مسئلہ ہوتا ہے نا, اگر گورنمنٹ اس پہ فیصلہ کر دے جج تو وہ نافذ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر سعودی عرب میں چاند ایک دن پہلے نظر آتا ہے, یہاں کے علماء کو اس پر اشکالات ہیں, خود سعودیہ کے علماء کو بھی اشکالات ہیں. اب اختلاف ہے علماء کا اس میں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں, لیکن جب گورنمنٹ نے فیصلہ کر دیا, سعودی عدالت نے فیصلہ کر دیا, تو وہ سب کے لیے نافذ. خوب سمجھو اس مسئلے کو, تھوڑا علمی بات ہے, بور نہ ہو جائیں کہیں آپ. جہاں بھی مجتہدین کے درمیان اختلاف ہوتا ہے نا کسی مسئلے میں, تو اس میں اب ریاست نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا تو پھر شریعت میں وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر کسی نے طلاق بائن دی بیوی کو, ایک طلاق دی بائن. اب آپ تھے انڈونیشیا میں ملیشیا میں, وہاں کی عدالت شافی فقہ کو فالو کرتی ہے, آپ کا کیس گیا کورٹ میں, ٹھیک ہے نا. اب کورٹ تو شافی فقہ پہ فالو کر رہی ہے, کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی ایک طلاق امام شافی کے ہاں بائن ہوتی نہیں ہے, وہ لازمی رجی ہوتی ہے. کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کو رجوع کا حق ہے. تو شریعت میں یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ جج کا فیصلہ آپ کے جو مسلکی اختلاف ہے اس سے بالاتر ہوگا, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اطاعت کرو حکومت کی, تو وہ نافذ ہو جائے گا آپ کے اوپر. سمجھتے ہو؟ آپ آج کل کے اسکالر کی آپ بدماشیاں دیکھو, اس قانون اس اصول سے کیسے کھیل رہے ہیں. چند دن پہلے کے اسکالر کی ایک تحریر چلی کہ تین طلاقوں کے بعد لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں, ہم ایسا کرتے ہیں گورنمنٹ سے یہ قانون پاس کروا کے کہ وہ تین طلاق کو ایک قرار دے, پھر یہ قانون جب پاس ہو جائے گا تو پھر یہ ہوگا یہ کہ پھر کوئی حنفی شافی مالکی حنبلی جتنے بھی مسلمانوں کے مسلک ہیں نا, جب بھی تین دیں گے تو ہوں گی کتنی, وہ گورنمنٹ کے قانون کی وجہ سے کتنی ہوں گی, ایک ہوگی. کیونکہ حکومت کا قانون وہ اختلافی مسئلے میں القضاء یرفع الخلاف, جو قاضی کی قضا ہے نا جج کا فیصلہ, وہ اجتہادی مسئلے میں اختلاف کو ختم کر دیتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس قدر ایک چیز کو آج کل کے اسکالر جن کے پاس علم میں عمق نہیں ہے گہرائی نہیں ہے, وہ کیسے اسلامی اصول اور ضابطوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہاں کیا میں نے پھر اس سے لکھا, میں نے کہا یار یہ اس نے کتنی بڑی ضلالت کی ہے. دو ضلالتیں ہو رہی ہیں. نمبر ایک, پہلی بات تو یہ کہ تین طلاق کا مسئلہ اختلافی ہے ہی نہیں, یہ تو بنایا گیا اختلافی. یہ جبکہ ہے جب دلائل دونوں طرف ہو, اختلاف ہو صحابہ میں ائمہ مجتہدین میں, جبکہ یہاں چاروں امام کیا ہیں اہل سنت کے, جتنے بھی مجتہدین ہیں وہ سب کیا ہیں اس پر متفق ہیں. تو اختلافی مسائل میں ہوتا ہے, اجماعی مسائل میں حکومت کا فیصلہ معتبر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر حکومت یہ قانون بنا دے کہ متا کی پرمیشن ہے تو کیا حلال ہو جائے گا متا؟ آپ کہو بھائی بعض مجتہدین کا تو اختلاف تھا, تابعین میں ہمیں بعض اقوال ملتے ہیں کہ متا کو جائز سمجھتے تھے, ہم کیا کہیں گے؟ بھائی اہل سنت والجماعت کے چاروں امام اس پر متفق ہیں کہ متا کیا ہے؟ حرام. تو یہ اتفاقی مسئلہ ہے. اب گورنمنٹ اگر لا بنا بھی دے نا متا کے حلال ہونے کا, تو وہ حلال نہیں ہوگا. تو تین طلاق پر بھی اجماع ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہو, جج کی ذاتی رائے یہ ہو, جج بھی مجتہد ہو, غور و فکر کر کے وہ ایک رائے قائم کرتا ہے, تو چونکہ وہ حکومت میں ہے جس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے, پھر جب وہ فتویٰ دیتا ہے تو وہ اختلاف میں نافذ ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے کال کمزور ہے ضعیف ہے, آپ اس بیس پہ گورنمنٹ سے جا کے پاس کرواؤ تاکہ یہ نافذ ہو جائے. اس کی عالم اسلام میں کوئی مثال نہیں ملتی, یہ دین کے ساتھ بدترین خیانت ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سن. یہ تو جج فیصلہ قرآن و سنت میں غور کر کے ایک فیصلہ نافذ کر دے, تو جج کی بات مسلکی اختلاف پر کیا ہوگی شریعت میں؟ حاوی ہوگی, کیونکہ وہ بھی اسلام کا ہی ہے, وہ قرآن و سنت سے غور کر رہا ہے. یہاں جج کون سا قرآن و سنت میں غور کر کے فیصلہ کرتے ہیں؟ یہاں تو جج جو ہے, آپ نے جا کے اسلامی نظریاتی کونسل کو کہا کہ جج کو مشورہ دو, پتا ہے کہ قول کمزور ہے پھر مشورہ دے کے نافذ کروا دیا, یہ قضا یرفع الخلاف نہیں ہے, کیونکہ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے, یہ دین کے ساتھ بدترین تحریف ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فرعون نے جو کہا تھا نا کہ جو میری کھوپڑی ہے اس کے علاوہ کسی کی کھوپڑی ٹھیک نہیں ہے, تو یہ فرعونیت آج کل کے مذہبی اسکالرز میں ہول سیل کے حساب سے پائی جاتی ہے. ان کی نظر میں نہ امام بخاری کی کوئی حیثیت, نہ ابو حنیفہ کی کوئی حیثیت, نہ امام شافی کی کوئی حیثیت, نہ امام مالک کی کوئی حیثیت, نہ امام احمد کی کوئی حیثیت, نہ ان لوگ کی نظر میں ابو بکر کی حیثیت, نہ عمر کی حیثیت, نہ عثمان کی حیثیت, نہ علی کی حیثیت, نہ صحابہ کی حیثیت. یہ کہتے ہیں میں نے قرآن اپنی کھوپڑی سے سمجھا ہے, میں کسی کو فالو نہیں کرتا. تو سمجھ لو کہ جس قسم کے سافٹ ویئر فرعون کی کھوپڑی میں انسٹال ہوئے ہوئے تھے ان میں ایک سافٹ ویئر بچ گیا تھا, کہیں انسٹال ہو نہیں رہا تھا, تو وہ ایسے اسکالر کی کھوپڑی میں یا تو وہ یا اس کی کاپی انسٹال ہو گئی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو کہ جو جلباز ہوتا ہے نا وہ خواہشات کا غلام ہوتا ہے. تو فرعون کو چاہیے تھا نا تھوڑا سوچ لیتا کہ بھائی تیرے پاس کون سے الگ سافٹ ویئر آ گئے ہیں, تھوڑا غور کر لو. وہ جو نیوٹرل نوجوان تھا جو فرعون کو تبلیغ کر رہا تھا وہ یہ تھوڑی کہہ رہا تھا کہ موسیٰ پر ایمان لے آؤ, وہ کہہ رہا تھا یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سچے نبی ہوں, تم نے یہ لازمی فرض کیوں کر لیا کہ جھوٹے نبی ہیں؟ پوسیبل تو ہے نا, اس بات کا امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے سچے ہوں, تو ایسا نہ ہو ہم پہ اللہ کا عذاب آ جائے. تو فرعون نے جواب میں کیا کیا کہ میری کھوپڑی میں کبھی غلط بات نہیں آتی اور میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو بالکل 100% ٹھیک ہو. تو یہ فرعون ایسا کیوں کر رہا تھا؟ یہ خواہشات کی غلامی. تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا کہ فرعون بھی خواہشات سے مغلوب ہو کے کیا کر رہا تھا؟ جلبازی. بھائی تو تھوڑا سا غور کر لیتا نا, ہو سکتا ہے یہ بندہ کیا کر رہا ہو. اچھا اس نوجوان کی حالت دیکھیں, اس میں جلبازی نہیں تھی, وہ بھی یہ کر سکتا تھا کہ ڈائریکٹ فرعون کو تبلیغ کرنا شروع کر دے کہ ایمان لیا اس کے اوپر. لیکن اس کو پتا تھا اگر میں نے ڈائریکٹ تبلیغ کر دی نا کہ ایمان لے آؤ, فرعون ایمان لائے نہ لائے میری گردن اڑا دی جائے گی. بعض لوگ یہاں بھی جذباتی ہوتے ہیں, بس حق ڈنکے کی چوٹ پہ جا کے بیان کر دو. بھائی تو ڈنکے کی چوٹ کے بغیر بھی بیان کر سکتا تھا, تمیز سے بھی بتا سکتا تھا, اس سے نقصانات کا ریشو کم ہو جاتا, فائدے کا ریشو بڑھ جاتا. تو اس نے جلدبازی نہیں کی, بعد میں اپنے ایمان کا اظہار تو کیا اس نے, شروع میں بڑے آرام سے کہ بھائی دیکھ لیں میں بھی ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو تو ہم غور کر لیتے ہیں. تو لیکن اس کی کھوپڑی میں نہیں آیا فرعون کی, دماغ اس کا پاگل ہوا ہوا تھا فرعون کا. تو خیر اس کا تو اب تو بےچارے کا بیڑا ہی غرق ہو گیا, پروگرام ہی اس کا سارا ختم ہو گیا فرعون کا, مصر میں رکھا ہوا ہے ایسے ہی یوں کر کے لیٹا ہوا ہوتا ہے, ویڈیوز لوگ ڈال رہے ہوتے ہیں اس کی اور بزبان حال بتا رہا ہوتا ہے. کاش تھوڑا سا میں اس نوجوان کی بات پہ غور کر لیتا, کچھ کمپرومائز کر لیتے, کچھ مکمکا کر لیتے. دماغ ہی خراب ہو گیا تھا فرعون کا. جس کے پاس طاقت قوت زیادہ آتی ہے نا اکثر ان لوگوں کی کھوپڑی آؤٹ ہونے کا چانس. ہاں اب مجھے یاد آ گیا, تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے نا وہ کسی کی سنتا نہیں ہے. تو وہ امریکہ اور پاناما کی بات آئی تھی نا, تو وہ یہاں سے اب مجھے آ گئی بات کہ فرعون کے پاس اس وقت تھی پاور. تو فرعون کو کتنی معقول مشورہ دیا گیا اس رجل مومن کی طرف سے, کتنا معقول کہ بھائی ہم مشورہ کر لیتے ہیں, اس پہ غور کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو. لیکن ڈنڈا کی طاقت تھی, فرعون نے فوراً کہا میں جو کہوں گا وہی 100% کیا ہوگا ٹھیک. سارے ایک دم چپ کر کے دبکے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے حضرت جیسے آپ فرمائیں. تو جو بڑی طاقتیں ہیں نا وہ بتاتی ہیں کہ اس وقت اس ملک کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں, اگر ہم نے یہاں 32,000 ٹن وزنی بم گرا کے ان کا بیڑا نہیں غرق کیا نا تو ان کا بیڑا نہ غرق ہو جائے کہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی بڑی طاقتوں کا غریب ملکوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ ان ملکوں کے حالات بہت خراب ہیں, اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان پہ بڑے بڑے بم گرا کے ان کی ایسی کی تیسی کریں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ان بےچاروں کا بیڑا غرق ہو جائے. ٹھیک ہے نا, جیسے عراق کا کہہ رہے تھے کہ بیڑا نہ غرق ہو جائے, صدام بڑا ظلم کر رہا ہے, عراق کی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے, لہذا 27 بڑے طاقتور ملکوں نے عراق پہ اتنے بم گرائے, ان کے کیل کے توے تباہ کر دیے, ہزاروں بچوں کو بھوک سے مار دیا تاکہ عراق کے حالات کیا ہو جائیں ٹھیک ہو جائیں.
نہیں آئی میرا خیال بات
ٹھیک کہاں ہوئے جو بیڑا کیا ہو گیا اتنا تو صدام ظالم نہیں تھا ایک انگریز کی مجھ سے نا بحث ہو رہی تھی انٹرنیٹ پہ اس نے کہا تو مسلمان لوگ جو ہے نا وہ ہو اس وقت افغانستان میں امریکہ نے بمباری شروع کی تھی تو اس وقت یہ باتیں بھی چل رہی تھی کہ یہ مسلمان غیرت کے نام پہ عورتوں کو قتل کرتے ہیں لہذا پھر بم برساؤ یہ کرو وہ کرو تو ان دنوں میں نا کسی گورے کی مجھ سے چیٹنگ ہوئی اس نے کہا کہ مسلمان غیرت کے نام پہ عورتوں کو قتل کرتے ہیں اس لیے امریکہ نے افغانستان میں بمباری کی ہے میں نے کہا یار فرض کرو اگر غیرت کے نام پہ ان لوگوں نے عورتوں کو قتل کیا ہے ان کی ایک لسٹ بناؤ اور تم نے جو قتل روکنے کے لیے بم برسائے ہیں نا اس کی لسٹ بناؤ وہ ایک بم سے اتنے عورتیں مر گئی ہوں گی ایک ہی دن میں کہ وہ 100 سال میں اتنے قتل نہیں ہوئے ہوں گے تو یہ کیا بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس جو پاور گھر میں بھی یہی ہے آپ چرس پیو آپ کو صلواتیں سننے کو ملیں گی آپ بری حرکتیں کرو صلواتیں لیکن اگر آپ پیسہ کما کے لا کے دینا شروع کر دو پھر چرس چھوڑ ہیروئن پہ آ پھر گھر میں آپ کو تانا نہیں اب آپ پاورفل ہو گئے ہو اب پتا ہے گھر والوں کو بھائی اس سے ہماری دال پانی کیا ہو گئی ہے وابستہ یہ میں اتنی ڈیٹیل آپ کو پتہ ہے کیوں بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ طاقتور بننے کی کوشش کرو سمجھتے ہو اس زمانے میں کمزور کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے پیسہ کمانے کا جائز طریقے سے موقع ملتا ہے تو یہ نہ کہا کرو جو اللہ خربوزے سے کھلا سکتا ہے ٹماٹر سے کھلا سکتا ہے وہ خربوزے سے بھی پہلے ہی ہمارا پروگرام بڑا ہوا ہے اور زیادہ بڑھ نہ جائے تو ملک کو بھی مضبوط بنانے کی کوشش کرو خود بھی مضبوط بننے کی کوشش کرو دیکھو میں بہت نالائق انسان ہوں میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا مجھے پتا ہے میرے اندر کتنی برائی ہیں لیکن کچھ چیزیں موٹیویشن کے لیے بتانی پڑتی ہیں ہم کیوں دندناتے پھر رہے ہیں ہم نے کیوں دوسری شادی کی تیسری کی کسی سے ڈرے نہیں اس لیے کہ کسی سے قرضہ لیا ہی نہیں آئی بات کبھی ایسا نہیں کہ کوئی پریشانی آئی تو سسرال سے 5 روپے مانگے ہوں کیا خیال ہے مانگ لیتے تو کر لیتے پھر دوسری کے بعد تیسری کر لیتے تیسری کے بعد چوتھی کر لیتے سسرال کہتے کمبخت جب مسئلے آتے ہیں تو ہم سے پیسے لے حالانکہ میرے اوپر مسئلے آئے ہیں ایسا کون دنیا میں ہوتا ہے مسئلے نہ آئے ہوں میرے گھر والے ایک ونس اپون اے ٹائم بیمار تھے اور مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی سسرال کی طرف سے آفر بھی تھی لینے میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس بہت پیسہ ہے حالانکہ نہیں تھا اب کیا کیا میں نے کیا کیا بیچا بکری داؤ پہ بکری میں نے کہا بکری سے جا میں نے تجھے اللہ کے لیے بکری بیچ دی اور پتہ نہیں کیا کیا بیچا میں مجھے بھول گیا میں تو پرانا قصہ ہے پیسے نہیں لیے تو جو ہاتھ یوں کر کے زندگی گزارتا ہے وہ ہمیشہ بولو جھک کے رہتا ہے جس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے وہ سر اٹھا کے جیتا ہے ہاتھ اوپر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کروڑ پتی بن جاؤ آپ غریب آدمی بھی ہاتھ اوپر اٹھا کے جی سکتا ہے ہاں اپنا حق لینے میں گڑبڑ نہ کیا کرو اب ایسا نہیں ہو کمپنی آپ کو تنخواہ دے رہی ہے نہیں دے رہی آپ کہ ہم کبھی کمپنی کے سامنے ہاتھ نہیں اپنا حق لینا ہاتھ پھیلانا نہیں کہلاتا کیونکہ آپ نے اس کی خدمت کی ہے کام پورا کیا تو اب آپ کا رائٹ ہے پھر تو کیس بھی کرو آج ایک بندہ آیا میرے پاس کہ میرا بھائی جو ہے نا چھوٹا بھائی وراثت کھا گیا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے شاید پتہ نہیں وہ بیٹھے ہوئے وہی تھے یا کوئی اور تھے آپ کی شکل کے تھے آپ نہیں ہیں لیکن آپ کی شکل کا بندہ تھا میں نے کہا کیس کر دے بھائی کہہ رہے میرا چھوٹا بھائی ہے میں نے کہا نکال پیسے اپنے چھوٹا بھائی کا یہ مطلب ہے الو بنا بنا کے پیسے پھوڑتا جا رہا ہے تو اپنا حق نہ چھوڑا کرو کیونکہ اس سے حرام خوری کا موقع لوگوں کو اور ملتا ہے میں بھی نہیں چھوڑتا اپنا ایک آدمی نے مجھ سے صرف 7,000 روپے لیے تھے دے نہیں رہا تھا میں جب ٹائم آیا نا میں اس کے گھر جا کے اتنا بدتمیز انسان اللہ معاف فرمائے یعنی میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں میں اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا میں نے کہا دے بھائی تو کہہ رہا کیا ہو گیا میں کہیں لے کے بھاگ رہا ہوں میں نے کہا بھاگ ہی تو رہا ہے نا اگر نہیں بھاگنا ہوتا تو دے دیتا ٹائم پہ تو میں بیٹھ گیا حالانکہ مجھے کوئی زیادہ ضرورت نہیں تھی لیکن مجھے لچڑ لوگ پسند ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیوں لچڑ آدمی کے پاس میرا دل نہیں چاہتا کہ 1 روپیہ بھی چھوڑو جو لالچ کر کے پیسے لے رہا ہے نا گھما پھرا رہا ہے اس کو دو ہی نہیں اسے نکلواؤ اور فقہ نے بیان کیا کہ اگر کوئی تمیز سے پیسے نہیں دے رہا نا ٹیڑھی انگلی سے بھی گھی نکال سکتے اس کی کوئی چیز رکھ لو بیچ کے اپنا پیسہ پورا کر لو میرے پاس لوگ آتے ہیں الحمدللہ بہت الٹے الٹے مشورہ بھی دیتا ہوں میں اللہ کا بڑا فضل ہے لوگ آتے ہیں کہ میرے 6 مہینے سے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی بائک میرے پاس آئی ہے کیا کروں میں نے کہا بپی جا میں نے کہا اتوار بازار میں بائک جا کے بیچ دے جتنا تیرا پیسہ بنتا ہے رکھ لے باقی پیسے لے جا کے پکڑا دے اس کے بغیر پیسے نکالنا ممکن نہیں ہے ایک آپ کو بتاؤں ایک آدمی نا احمقوں کی فہرست تیار کر رہا تھا لسٹ تیار کر رہا تھا بڑے سب سے بڑا احمق کون اس سے چھوٹا کون तो एक दिन क्या हुआ, इसके पास कोई बंदा आया, 1,00,000 रुपए चाहिए, इसने दे दिए। बाद में इसको ख्याल आया कि यार मैं तो बड़ा बेवकूफ, मुफ्ती साहब ने इतने बयानात भी किए कि इस जमाने में जो पैसा दे वो बेवकूफ है, इस उम्मीद पे कि वापस मिलेंगे, सदके की नहीं इसे दे दो अलग बात है। तो इसने क्या कहा कि यार मेरे बयान बयान सुने होंगे, उसने कहा यार सबसे पहले ना मेरा नाम डाल दे अहमकों की लिस्ट में। अपना नाम डलवा दिया कि अहमकों की लिस्ट में, कराची में, पाकिस्तान में जो किसी को पैसे इस उम्मीद पे दे रहा है कि ये टाइम पे वापस दे दे, वो कम बेवकूफ हो सकता है? बहुत बड़ा बेवकूफ। उसने कहा बेवकूफों और अहमकों की फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पे किसको डाल दे? मेरा नाम। फिर और भी बेवकूफ लिखे उसने नीचे। क्या हुआ, एक हफ्ते बाद वो बंदा पैसे वापस ला के दे दिए उसने। इसने कहा मेरा हटा के इसका नाम डाल भाई। हटा दे। इसने कहा मैं समझ रहा था मैं ही बहुत बड़ा बेवकूफ हूं, अब मुझे पता चला कि मुझसे बड़े बड़े भी दुनिया में, यानी मतलब यह था कि मैं इससे ना लेता तो ये क्या कर लेता, ये बेवकूफ समझ रहा है कि ये शायद मैं जबरदस्ती निकलवा लूंगा, कौन निकलवा सकता है भाई। तो जो ये तो खैर लतीफा है, इसको सीरियस ना ले। लिचड़ लोग जो है ना, लिचड़, उनके पास कभी भी 1 रुपया भी मत छोड़ो। लिचड़पना है क्या, ये भी जल्दबाजी है। ये सारे बयान मेरा जल्दबाजी के खिलाफ ही हो रहा है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। एक आदमी, ये हमारे जानने वालों का वाकया है, उनका कारोबार खराब हो गया, पैसा डूब गया, समझ रहे हो। अब वो हमारे दूसरे जानने वाले को कॉल कर रहे हैं कि यार मेरे कारोबार का हो गया बेड़ा गरक, काइंडली मुझे 6 करोड़ रुपए दे दो अल्लाह के नाम पे। तो मुझे कारोबार करना तो आता है, बिजनेस करूंगा, 6 महीने में करोड़ भी वापस कर दूंगा और प्रॉफिट आधा आधा डिवाइड करेंगे। उनकी किस्मत अच्छी थी, उन्होंने मुझे फोन कर लिया कि मुफ्ती साहब ये बड़ा नेक आदमी है, 6 करोड़ रुपए मांग रहा है और करोड़ों का उसने बिजनेस किया भी है, 6 करोड़ या 7 करोड़ मांग रहा है, बिजनेस किया भी है उसने दबा के। अब बेचारे का हालात आ गए, नुकसान हो गया, तो जाहिर है पैसा चाहिए, पैसा है नहीं इसके पास। मैंने उससे कहा, मैंने कहा इससे पूछो ये रहता किराए के घर पे है या अपने घर पे रहता है। उन्होंने कहा पूछा तो काफी, अपना जाती घर है। मैंने कहा इससे पूछो ये घर की कीमत कितनी है, तो पता चला जी 10 करोड़। मैंने कहा इससे बोलो कि ऐसा करें काइंडली, ये 10 करोड़ का घर बेचें, 6 महीने के लिए किराए पे आ जाएं। अगर किराए पे कोई घर नहीं देता तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब आपको घर दिलवा देंगे किराए पर, नहीं तो मैंने कहा आप बोलो कि हमारे घर ही रह लेना थोड़े दिन, दोस्त है ना, तो 6 महीने के रख लो उसको, 6 महीने की किराए पे रह लें आप, और 10 करोड़ का जब घर बिकेगा उसमें 6 करोड़ लगाएं बिजनेस पे, वो 6 करोड़ हो जाएंगे बकौल इनके 12 करोड़ 6 महीने में। तो जब 12 करोड़ हो जाएंगे तो 6 करोड़ का घर दोबारा खरीद लेना, और वो 6 करोड़ जो प्रॉफिट होगा उसमें जिस जो इन्होंने 3 करोड़ आपको देना था वो भी कहना आप ही रखें। आहा, मजा आ गया कि नहीं आ गया, कितना बेहतरीन पैकेज। वो 3 करोड़ मुझे देने की जरूरत बोलो ना नहीं है। मैंने कहा उनको बोलो ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ऐसा बेहतरीन पैकेज बताया है ना कि वो जो 3 करोड़ 12 करोड़ कमा के आपने मुझे देने थे वो भी, ये दिल किसका हुआ, हमेशा के लिए आपका हो गया। सही है ना, ये 3 करोड़ भी किसके हो गए, आपके हो गए। मुझे पता था वो बिलक बिलक के रोएगा। कमबख्तो तुम्हारे पास जब तक प्रॉपर्टी है तो दूसरे का पैसा रिवर्स किए। मैंने गाली बड़ी मुश्किल से अभी मुंह से निकल रही थी, मुझे फिर गुस्सा बहुत आता है, लिचड़पने पर जितना मुझे गुस्सा आता है ना इतना किसी चीज में नहीं आता। आदमी जो हो ना वो हो ना, नजर वही आना चाहिए। दो नंबरियां क्यों कर रहे हो लोगों के, अपने दोस्त के साथ तुम यार तुम फ्रॉड कर रहे हो, दोस्त के पैसे डबो रहे हो तुम बिजनेस में। वो बेचारा सीधा आदमी, उसने मुझसे मशवरा ले लिया। मैंने कहा मरेगा अगर इसको 100% यकीन होता ना ये 6 के 12 हो जाएंगे, ये अपनी प्रॉपर्टी बेच के सारा प्रॉफिट खुद रखता। तो अब उसने मेरे मशवरे पर उसको फोन किया। मैंने कहा मेरा नाम नहीं लेना, वो तो मैंने शुरू में कह दिया ना मुफ्ती तारिक मसूद कह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा मेरा नाम नहीं लेना वरना मेरे लिए बद्दुआएं करेगा। तो फिर उसने जब फोन किया ना तो फोन पे उसने कहा देखे मैं अपना घर नहीं बेचना चाहता, एक्चुअली प्रॉपर्टी तो मेरे पास और भी है, वो एक घर फला जगह भी है, लेकिन देखे मैं चाहता नहीं हूं कि प्रॉपर्टी बेचूं, ये मेरी जरूरत की है। इट इज कॉल्ड लिचड़पन, समझते हो। तूने दीवारों पत्थरों से इतना दिल लगाया हुआ है, जो तेरे को पता नहीं कोई किसने, कोई बुजुर्ग ने तेरे को हेबा की थी या कोई जमजम, कोई मक्का मदीना के पत्थरों से इसको बनाया गया है, क्यों नहीं बेचना चाहता भाई तू? तो ये भी लालच है, ये क्या है, ये भी जल्दबाजी कि एकदम किसी का पैसा लगे, रिस्क मैं बिल्कुल भी ना लूं ताकि डूबे तो अगले का डूबे, हमारा ना डूबे, हमें कुछ ना, हम बैठ के पेड़े खाएं खाली, یہ ساری غیر اخلاقی حرکتیں انسان میں جب پیدا ہوتی ہیں, جب وہ قناعت اور صبر سے کام نہیں لیتا, جلد بازی سے کام لیتا ہے. غیر اخلاقی حرکت مت کرو. آپ بولو کوئی بات نہیں, جتنا پیسہ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اسی سے بزنس کروں گا. سمجھ رہے ہو, اللہ کھلانے والا ہے. جو دوسرے کا پیسہ بھیک مانگ کے مجھے ملے گا, جو اس سے مجھے پروفٹ دے سکتا ہے, وہ مجھے میرے پیسے سے بھی پروفٹ دے سکتا ہے. ایسے موقع پہ توکل کیا ہے, لازم ہے. تو اگر وہ پھر وہ خبردار ہو گئے نا, انہوں نے نہیں دیے, اس کا تو پروگرام بھی بےچارے کا بڑھ گیا بےچارے کا. تو یہ بہت مجھے غصہ اس پہ نہیں آ رہا تھا جو دے رہا ہے مجھے, کہ تم اپنے دوست کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو. اگر بالفرض پروفٹ ہو بھی جائے تو جب تک اپنا آپ کر سکتے ہو, آپ کیوں دوسرے سے کہ اس میں امکان تو ہے نا ڈوبنے کا, اس سے دوستی خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, دو ٹکے کی رشتوں کی ویلیو نہیں ہے. تو یہ بہت بری حرکت ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان میں جو غیر اخلاقی چیزیں آتی ہیں, یہاں سے پیسہ کشیٹ لوں, اس کا پیسہ لے لوں, یہاں سے نکلوا لوں, یوں کر کے ایسے کر لوں, پھر سسرال سے پیسے لے لوں, پھر یہ پرابلم آئی ہے. تو یہاں بھائی جتنے جیب میں ہیں قناعت کر کے سر اٹھا کے زندگی گزارو, اور توکل کس پہ کرو, اللہ پہ, کہ جو اللہ ادھار لے کے کھلا سکتا ہے وہ ادھار لیے بغیر بھی کھلا سکتا ہے. تو اس سے آپ کیا ہوگا, آپ سر اٹھا کے گریبان کھول کے گھومو گے. سمجھتے ہو, سر اٹھا کے جیو گے اور گریبان کھول کے گھومو. میں تو اس لیے نہیں کھولتا کہ پسلیاں نظر آتی ہیں, اندر کی رپورٹ اتنی اچھی ہے نہیں, بہت باریک سا ہوتا جا رہا ہوں میں دن بدن. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ سنتوں کے بعد ہم تھوڑی دیر بیٹھیں گے, تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جو بیان ہوا ہے کافی کھچڑی پک گئی ہے بیان میں, تو ایسے ہی ٹھیک ہے. بعض وقت کھچڑی بھی کھانی چاہیے نا, بہت ساری باتیں مکس ہو کے مارکیٹ میں پارسل ہو گئی ہیں. بٹن مفتی صاحب مسجد میں گرمی بہت ہے, انتظامیہ سے کہیے کہ ایگزاسٹ فین لگا دیں تاکہ گرمی دور ہو. کہہ دیا انتظامیہ سے, اے سی لگنا چاہیے اصولی طور پر. وہ جو میں نے گرمی کے فضائل پر بیانات کیے ہیں نا, تو خوب سمجھ لو اس طرح کے جتنے بیانات ہوتے ہیں نا وہ اپنے لیے ہوتے ہیں, دوسروں کے ساتھ ہمیشہ معاملہ اچھا ہی کرنا چاہیے. مثال کے طور پر میں آپ کو فضیلت سناتا ہوں, گرمی برداشت کرو پسینہ نکلے گا. آپ نے کیا کیا, اب گھر میں بھی اے سی نہیں لگا رہے حالانکہ پیسے ہیں, اور بیگم جب کہتی تو کہ گرمی برداشت کرو. وہ خود کرے تو ٹھیک ہے, دوسرے کو ہمیشہ سہولت دینی چاہیے, ٹھیک ہے نا. وہ فضائل دوسرے کے لیے نہیں ہوتے. اب سادہ غذائیں کھانی چاہیے, اب آپ بیگم کو بھی کھچڑیاں کھلا رہے ہو, تو وہ سمجھے گی کہ یار یہ اپنا خرچہ بچانے کے لیے نا کہیں سے اس نے چیزیں یاد کی ہوئی ہیں. تو اپنے لیے تو مسجد کی انتظامیہ کو بھی چاہیے وہ ایئر کنڈیشن بھی لگائے اگر اس کے پاس وسائل ہیں, لوگوں کو سہولت دے. جس کو پسینہ نکالنا ہوگا وہ اپنے خرچے پہ خود ہی نکال لے گا. آپ اچھے سے اچھا ہی کرنے کی کوشش کریں. تو اس لیے ہماری مسجد والوں سے گزارش ہے کہ مسجد میں اے سی لگوا دیں, بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے. اچھا بھائی, میں مولانا ہمایوں اختر قریشی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں, کہاں ہیں مولانا ہمایوں اختر قریشی صاحب, کہاں ہیں ملنے کے لیے آئے ہیں؟ ہے ہی نہیں, باہر ہیں, تو مجھ سے ملنے کے لیے آئے. مفتی صاحب میں درود شریف کثرت سے پڑھتا رہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو. تو مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے, لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر کو دیکھا ہے مسجد نبی کے اندر, جس میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اور سینہ مبارک نظر آیا, لیکن چہرہ نہیں دیکھ پایا. اس کے جواب میں رہنمائی فرمائیں. یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, اللہ دکھا دے ٹھیک ہے, نہیں دکھائے تو ٹینشن لیں, اصل اعمال کو فوکس کریں. یہ بھی ہمارے مذہبی لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, خوابوں پہ چل رہے ہوتے ہیں, اتنا تنگ کرتے ہیں نا, مجھے یہ خواب آیا اس کی تعبیر بتا دو, مجھے یہ خواب آیا اس کی تعبیر بتا دو. ایک تو جو تعبیر سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے نا وہ بیوقوف بنا رہا ہے. خوابوں کی تعبیر کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کورس ہو اس کا جس کے بعد آپ کو خوابوں کی تعبیریں آ جائیں, یا خوابوں کی تعبیروں پہ کوئی کتاب پڑھ کے آپ کو خوابوں کی تعبیریں آ جائیں. بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے جس کو یہ خواب آئے تو اس کا یہ مطلب ہے, جس کو یہ خواب آئے تو اس کا یہ مطلب. بالکل غلط. ہر شخص کا خواب اس وقت اس کا کوئی مطلب کسی ماہر جس کو اللہ نے جس کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہو اور اللہ کی طرف سے اس میں کوئی خاص حکمت اور بصیر ہو تو اس کے ذہن میں وہ تعبیر آ سکتی ہے, اور یہ بھی ممکن ہے اس وقت ذہن میں آئے اور دوسرے کسی خواب کی تعبیر ذہن میں نہ آئے. یہ صرف پیغمبر کا معجزہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام جو جب خواب کی تعبیر بتاتے 100% ان کو صحیح تعبیر آتی تھی. باقی تو یہ ایک ذوق کی چیز ہے, تو کسی کو اللہ نے ذوق دیا ہے کسی کو نہیں دیا, جس کو دیا ہے وہ بھی ہر وقت نہیں خوابوں کی تعبیر بتا سکتا, اس کا دماغ ہی نہیں جائے گا, وہ کہے گا بھائی مجھے نہیں ذہن میں آ رہے. لیکن یہاں بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر خواب آیا ٹھک تعبیر, ادھر خواب آیا ٹھک تعبیر, تو یہ اس کا مطلب پھینک رہا ہے. تو اس لیے اس کے لیے بہت دماغ لڑانا پڑتا ہے, سامنے والے کے حالات کا بھی آپ کو علم ہو. ایک ہی خواب کی تعبیر ایک آدمی کے لیے الگ ہو سکتی ہے, دوسرے آدمی کے لیے الگ ہو سکتی ہے. تو میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ایک خاتون کا جھگڑا چل رہا تھا اپنے شوہر سے, انہوں نے کہا کہ مجھے خواب آیا کہ میرے شوہر نے بہت گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس کا مطلب میرا میاں گندا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب آپ تعبیر تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بری ہو, کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, تو آپ کے شوہر نے جب لباس پہنا ہوا ہے وہ گندا ہے, اس کا مطلب خواب میں آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے شوہر کا لباس صحیح نہیں ہے. تو آپ کے شوہر کا لباس کون ہے؟ آپ ہو. تو اب یہ دماغ کھوپڑی میری چلی گئی اس وقت اس کی طرف, وہ تو الٹے لینے کے بیچاری کو دینے پڑ گئے. تو پھر بعد میں پتا چلا واقعی ان کا ایٹیٹیوڈ اپنے میاں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا. تو لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا, اور یہ بھی نہیں ہے کہ جس کے بھی کپڑے گندے دیکھے تو بیوی پہ الزام لگا دو. بھائی یہ اس وقت ان کے حالات کے حساب سے تعبیر تھی, ہو سکتا ہے وہی گندا ہو جو گندے کپڑے پہن کے خواب میں گھوم رہا ہے. تو ہر جگہ ہر ایک چیز نہیں فٹ بیٹھتی ہے. تو اس لیے یہ کسی کو کسی وقت دماغ میں بات آ جاتی ہے, کسی کو کسی وقت نہیں آتی. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان چکروں میں پڑھنے کے بجائے سیدھا سیدھا اپنے اعمال کو فوکس کرو. لائف اچھی گزر رہی ہے تو خواب خود بخود اچھے آنا شروع ہو جائیں گے. ہماری زندگی خوابوں کی پابند کے ماتحت نہیں ہوتی, بلکہ ہمارے خواب ہماری زندگی کے ماتحت ہوتے ہیں. اب وہ جو گندے کپڑے آئے نا خواب میں, تو بیگم کا ایٹیٹیوڈ غلط تھا, وہ خواب بن کے آ گیا. یہ نہیں کہ خواب آیا تو بیگم غلط ہو گئی, غلط ہو گئی. سمجھ رہے؟ خواب آنے سے غلط نہیں ہوئی ہے, تو ٹھیک کر لیتی تو اچھے کپڑے آ جاتے خواب میں. تو اس سے پتا چلا کہ ہمیں خوابوں کو فوکس کرنے کے بجائے کس کو فوکس کرنا ہے؟ جاگتی حالت کو فوکس کرنا ہے ہمیں. اس کو ٹھیک کرو, پھر الٹے خواب آ بھی جائیں نا تو ان کی تعبیریں سیدھی کر لیں گے ہم بیٹھ کے. عمل جو تمہارا الٹا ہے نا اس کو سیدھا کرنا کسی کے باپ کے بس میں نہیں ہے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو عمل کو فوکس کرو, خوابوں کے چکر میں مت رہو. میں کاروبار کر رہا تھا, کاروبار ختم ہو گیا, میں نے لوگوں کو پیسے دینا چاہتا ہوں اور دے رہا ہوں, لیکن لوگ پھر بھی مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں. انویسٹر لگائے تھے کام میں, کیوں کیا تم نے یہ کام کیا کیوں؟ جتنے جیب میں پیسے تھے اس پہ پکوڑے بیچ لیتے, یہ زیادہ اچھا تھا. پہلے لوگوں کا پیسہ لے لے کے تجربے کی بھینٹ چڑھاؤ, پھر جب پبلک مانگتی ہے تو پھر بولتے ہو کہ تنگ کرتے ہیں. تو وہ تمہارا اپنا پیسہ ہے, وہ مانگے گا نہیں تم سے کیا؟ تو یہ تو ہوگا, یہ تو کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے, سب کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. اس میں تھا نا کسی کتاب میں نہیں لکھا, سب کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے, جب کسی کا پیسہ ڈبو گے تو وہ لے گا پیسہ. یہ کام ہی ایسا نہیں کیا کرو. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں نا, ایک صاحب آئے میرے پاس, وہ کئی سال پرانا واقعہ ہے, تو اس زمانے میں 2.5-3 lakh کی بھی ایک ویلیو تھی. وہ 2.5-3 lakh روپے تھے ان کے پاس, میرے پاس لے کے آ گئے کہ ابھی یہ فالتو میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ کسی کاروبار میں لگا دو مفتی صاحب, تو مجھے 2-4 months بعد دے دینا, بھلے پروفٹ نہیں بھی دو تو اچھا ہے, آپ کے استعمال میں آ جائیں گے پیسے. تو میں نے کہا بھائی میں 2-2.5 lakh روپے استعمال کروں, میں کہاں سے دوں گا تمہیں 2-2.5 lakh روپے؟ تو انہوں نے کہا نہیں پھر کسی بزنس میں لگا دے. میں نے کہا بزنس میں نقصان ہو گیا تو میں کہاں سے دوں گا؟ کہہ رہے نہیں یار آپ سے کیا مسئلہ, کوئی بات نہیں آپ رکھ لو, آپ مجھے پتا ہے آپ 2 number ہی نہیں کرو گے. میں نے کہا بھائی اپنے 2.5 lakh روپے پکڑ, مجھے فری میں بھی دے گا میں نہیں لوں گا, یا تو مجھے گفٹ کے نام پہ دے دے, یہ تحفہ ہے. لیبل 2 number ہی کبھی بھی نہیں برداشت کرو, 2 number کا مطلب دگلی باتیں. مالی معاملات میں بالکل 1 number, جو منہ سے بول رہا ہے وہی زبان سے بھی ہو, وہی لکھ کے بھی ہو, وہی دل میں بھی ہو. میں نے کہا پھر آپ جب کو آپ کو پروفٹ بھی نہیں چاہیے اور آپ کو ڈوبنے کا غم بھی نہیں ہے, تو پھر آپ بولو یہ آپ کو گفٹ ہے, ہدیہ ہے, اسی وقت میں اس سے گولا گنڈا خرید کے کھاؤں, اسی وقت میں اس سے کچھ بھی خرید لوں, ہدیہ تو پھر پوچھتا تھوڑی آدمی. کہہ رہے نہیں ہدیہ تو نہیں, یہ کاروبار میں لگا دیں, اگر پروفٹ ہو گیا تو دے دیے گا. میں نے کہا یہ اختیارات ایسے دے رہے ہو جیسے گفٹ دے رہے ہو مجھے, بات لفظ کیا استعمال کر رہے ہو, کاروبار کا. تو میں نے کہا یہ دوستی خراب کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. دل میں میرے بھی لالچ آ سکتی ہے کہ یار میرے پاس تو میرے تو سارے پیسے ڈوب گئے تھے, اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کاروبار میں سب برباد ہو گئے تھے, تو مجھے تو بڑی لالچ آ سکتی تھی یار 2.5 لاکھ روپے ہیں بھائی, بیٹھ کے کل سوچتے رہیں گے یہ کون سا بھی مانگ رہا ہے, ہم 2.5 لاکھ کا یہ کریں گے یوں کریں گے, پھر 2 بکریاں خریدیں گے, پھر ان کا دودھ نکال کے بیچیں گے, آرگینک دودھ ہوگا, پھر ہم اس کو, اس وقت یوٹیوب نہیں تھا لیکن ہم کسی طریقے سے پبلسٹی کریں گے, ایک تصویر میری آئے گی, ایک بکری کی آئے گی, ایک دودھ کی آئے گی, تو یہ دودھ دے دنا دن بکے گا مارکیٹ میں, پھر 2.5 کے 5 ہو جائیں گے, اس کو پھر 2 مہینے میں تھوڑا لیٹ کر دوں گا کہ یار دوستی یاری میں 2 مہینے چل, تو 5 کے 10, 10 کے 15, 15 کے 20 بنا کے 1 سال کے بعد 2.5 اس کے ہوئے اور 17.5 لاکھ میرے ہوئے, پھر 17.5 لاکھ کی پھر انڈے خریدوں گا. وہ شیخ چلی کا پتا ہے نا, شیخ چلی کو کسی نے ٹوکرا پر رکھوا دیا دیسی انڈوں کا, وہ لے کے جا رہا ہے, اس کے ذہن میں آیا کہ اگر یہ تو ٹوکرا لے کے بھاگ گیا نا تو کیا ہوگا کہ یہ انڈے تو مرغی کے نیچے رکھنا, اس سے نکلیں گے چوزے, پھر وہ چوزے کو تو کھلانا پلانا, ہو جائیں گے وہ بڑے, پھر اس سے بریڈنگ کروانا اور چوزے, اور چوزے, پھر اور چوزے, 4-5-6 سال کے اندر تیرا پولٹری فارم کا پورا ایک بزنس, پھر وہ انڈے ہی انڈے, تیرا دیسی انڈوں کا بزنس, پھر تو ایسا کرنا ملازم رکھنا, سوچتا ہوا جا رہا ہے نا, ملازم رکھنا, پھر تو یہ کرنا, پھر ایک دن آئے گا 5-6 سال کے بعد تو بھائی نوٹ چھاپنے کی مشین, پھر اس کے بعد تیرا ہوگا اپنا ذاتی گھر, پھر تیری ہوگی خاندانی سی بیوی, کیونکہ پیسہ ہوگا ظاہر ہے تو بیوی بھی بڑے گھر کی ملے گی, پھر تیرے ہوں گے بچے, پھر بچے تو آپ کو پتا ہے پیسے مانگتے ہیں, پھر وہ آئیں گے ابو پیسے, میں بولوں گا ہڑم یہاں سے, اس کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے نا بچوں کو ڈانٹنے کا, تو جب یوں کیا نا تو انڈوں کا ٹکڑا دھڑام سے نیچے, سارے انڈے ٹوٹ گئے. تو جو مالک تھا نا اس نے بولا کمبخت تیرا پاؤں کسی ٹھوکر لگتی تجھے, کوئی کھڈے میں پاؤں آتا پھر یہ انڈے ٹوٹ جاتے, میں کہتا چلو یار ٹوٹ گئے, تو نے تو یوں کر کے خود گرائے ہیں یہ, نکال پیسے. تو یہ شیخ چلی کہتا ہے کمبخت تو اپنے پیسوں کو روئے رہے, میرا خدا کی قسم پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے میرا پورا خاندان تباہ. تو میں بھی وہ 2.5 لاکھ لے لیتا. میں یہ شو مارنے کے لیے واقعات نہیں سناتا, آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. پیسوں میں کیا رکھو, ایک نمبری, کسی کے پیسے پہ دل نہ لے کر آؤ, عزت کے ساتھ تمہیں ہدیہ مل جائے نا وہ ٹھیک ہے, کلیئر کٹ بات بھائی, آپ کو گفٹ ہے بس. 2 نمبری کیوں کر رہے ہو یار, یہ آپ لگا لو تو پھر یوں ہو جائے گا, ابے تو ہمیں بیوقوف سمجھا ہے تم نے, ہمیں لالچ میں ڈال رہے ہو یار, تو لالچ آتی ہے ایسے موقع پہ انسان کو. ہم نے کہا بھائی جو کاروبار کے لیے دے گا وہ کاروبار کے لیے دے گا, جو گفٹ دے گا وہ کیا دے گا, گفٹ, اور جو کاروبار کے لیے دے گا تو میرے پاس تو کاروبار تھا نہیں اس وقت, میں کہاں سے. سوچنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ یوٹیوب پہ جاؤ نا 1 کروڑ روپے کمانے کا طریقہ, آدمی ایسے شوق سے سنتا ہے یار 1 کروڑ بھائی, ہر مہینے 1 لاکھ روپے کمائیے لکھے, اگر یہ اتنے ہی آسان ہوتا نا میرے بھائی تو یہ والا بندہ یوٹیوب پہ کلپ بنا بنا کے نہ ڈال رہا ہوتا, یہ 1 لاکھ روپے کما رہا ہوتا, کلپ اس لیے ڈال رہا ہے اس کے پاس کمانے کا اور کوئی طریقہ ہے نہیں, اس نے بولا چلو کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کماؤ. اب یوٹیوب کی ویڈیو مونیٹائز ہو جاتی ہے, کوئی بھی لیبل لگا کے اس پہ ایڈ چلتے ہیں تو پیسہ آ جاتا ہے, تو اس کو تو 1 لاکھ مل جائے گا. تو اگر آپ بھی چاہتے ہو نا کہ 1 لاکھ روپے کماؤ تو کمانے کا طریقہ بتانا شروع کر دو, اس میں کما سکتے ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. تو پھر بھی ہوتے ہیں طریقے بھی ہوتے ہیں, میں بالکل نفی نہیں کر رہا. تو بھائی میرے پاس تو طریقہ نہیں تھا, میں نے کہا میں مولوی آدمی ہوں, مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں, مدرسے میں استاد ہوں, تو بھائی میرے پاس تو, میں نے کہا بھائی تو رکھ لے اس کو, مجھے نہیں چاہیے, میں نے دے دیے اس کو, نہیں چاہیے. اور میں نے کہا یہ حماقت میرے ساتھ تو کر لی کسی اور کے ساتھ, مجھے لگا یہ بہت زیادہ بے وقوف ہے, تھوڑا بے وقوف نہیں ہے کہ ایسے پیسے آئے اور لا کے کسی کو پکڑا رہا ہے کہ تم رکھ لو 2.5 مہینے بعد مجھے دے دینا, مجھے لگا یہ تھوڑا بے وقوف نہیں ہے. تو وہ جو حماقت لسٹ تیار ہوئی تھی نا اس میں سب سے پہلے نام کس کا ہونا چاہیے, اس کا ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے وہ کہہ رہا ہوں اس کا نہیں مفتی صاحب کا ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے واپس کر دی. پھر اس نے کیا کیا, کسی اور کو دیے, وہ بڑا مالدار آدمی تھا, اس کے لیے 2.5 لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اس کو دے دیے. وہ کہہ رہا ہے میں فلانی ایک, وہ میں بتاؤں گا نہیں نا کہ کیا بنا رہا تھا ورنہ وہ سمجھ جائے گا نا یہ تو مفتی صاحب سیدھا سیدھا میرا قصہ سنا رہے ہیں, تو اس لیے میں کچھ پہلو حذف کر دیتا ہوں. اس نے کہیں کاروبار میں لگائے اور الحمدللہ ڈبو دیے, اللہ کا بڑا فضل ہوا. اب یہ جا کے مانگ رہا ہے, مانگ رہا ہے, 1 سال ہو گیا میرے پاس آیا, یار پیسے ہی نہیں دے رہا. میں نے کہا اگر وہ پیسے دے دینا تو میرا نام ہٹا کے اس کا نام ڈال دینا. تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا نام احمقوں کی لسٹ میں. میں نے کہا بھائی صاحب گئے, اور دیکھ بھی دے گا نا ایسے توڑ توڑ کے لچڑ پنے کے ساتھ دے گا کہ اس کی کوئی ویلیو رہے گی ہی نہیں بھائی. اور وہ دونوں داڑھی والے, میں بھی داڑھی والا, وہ بھی داڑھی والا, اور وہ بھی کیا نمازی, تینوں نمازی, سمجھ رہے ہو؟ سب نمازی, نمازیوں کو کیا لگا رہے ہوتے ہیں چونا. نماز تینوں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, میں بھی پڑھتا ہوں, وہ جو ڈھائی لاکھ لے کر آئے تھے وہ بھی پڑھتے ہیں, اور جس کو دیے اب تک پتہ نہیں دیے بھی ہیں کہ نہیں دیے اس نے, اب دے بھی دے گا تو اس زمانے کا ڈھائی لاکھ اور اب میں تو بڑا فرق ہے. تو پروگرام ہی بڑھ گیا. تو کھوپڑی میں آتا نہیں ہے لوگوں کے, پیسوں کے معاملات میں بڑی ہیرا پھیری ہے. تو بھائی پیسوں میں کبھی لالچ مت کرو. کوئی امانت لے کر آیا ہے بھائی, اس کی امانت ہے, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. دینا سیکھو, خدا کی قسم اس سے اللہ بہت برکت دے گا. میں اتنا اس لیے چیخ رہا ہوں کہ ہم نے نمازی دیکھے ہیں, تہجد گزار دیکھ لیے, پیسوں میں ایک نمبری ہم نے نہیں دیکھی ہے. بہت لچڑ پن ہے یار پیسوں میں, بہت لچڑ پن ہے. اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ خرچ کرنا سیکھو. جب اڑاؤ گے نا جائز طریقے سے, حرام نہیں اور اسراف نہیں, تو پیسوں کی محبت دل سے نکلے گی. یہ سارے غیر اخلاقی طریقے جب ہی آتے ہیں جب پیسوں کی لالچ ہوتی ہے. لالچ ختم کرو دل سے, لالچ, سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی یہ ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کھا کے پیسہ مانگ رہے ہیں, تو مانگیں گے میرے بھائی تاکہ آپ کو عبرت ہو. یہ کیا ہوا؟ اگر یوٹیوب چینل کی ویڈیو میں بے پردہ خواتین کی ویڈیوز اور کیا لکھا ہوا ہے, تخریب قسم کے مواد پر مشتمل ہوں تو کیا ایسے چینل کی کمائی جائز ہوگی؟ بیسیوں دفعہ یہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں کہ یوٹیوب جو آپ کو پیسے دیتا ہے, جو مونیٹائزیشن پہ جو ایڈ چلاتا ہے, وہ لڑکیاں نچانے کے پیسے نہیں دیتا, کسی کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کا کے پیسے دیتا ہے وہ, سمجھ رہے ہو؟ اگر اشتہار ہی لڑکیاں نچانے کا ہے, کسی فلم کا اشتہار چلا رہے ہیں, شراب کا اشتہار چلا رہے ہیں, اس کی ارننگ حرام ہے. کیونکہ ناجائز چیز کو پروموٹ کرنا, آپ چینل دیا کیے ہوں کہ شراب کا اشتہار چلانے کے لیے, فلموں کا اشتہار, طوائفوں کے ناچ دکھانے کے لیے, تو ناجائز چیز ہی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایک یہ ہو رہا ہے کہ پروموٹ کسی جائز چیز کو کیا جا رہا ہے, اس کا طریقہ غلط ہے. جیسے آپ اپنی دکان میں کسی لڑکی کو بٹھا دو موبائل بیچنے کے لیے, تو لوگ اس دکان میں زیادہ جائیں گے نا, کیا خیال ہے؟ ابے اپنی موبائل کی شاپ میں داڑھی مونچھوں والا بغلے بغلے بڑی بھی ہو اس کو بٹھا دو, آپ داڑھی بھی ہو مونچھیں بھی خوب اسپیڈ سے بڑھ رہی ہو, پسینے کی بدبو بھی آ رہی ہو, وہی موبائل وہ بیچ رہا ہے, اور دوسری دکان میں آپ بٹھا دیں کسی حسینہ کو, کسی حسینہ کو بٹھا دیں جو بے پردہ بھی ہو, سمجھ رہے ہو؟ اب لوگ اس کے چکر میں کدھر کو جائیں گے, کون سا موبائل زیادہ بکے گا؟ لیکن کسی نے حسینہ بٹھائی اس چکر میں ہے. تو اب کیا ہوگا, اب اگر کوئی وہاں سے آئی فون خریدے گا تو کیا اس آئی فون کی آمدن کو حرام کہا جائے گا؟ بھائی وہاں بھی آئی فون کے پیسے لے رہا تھا, یہاں بھی کس کے پیسے لے رہا ہے؟ آئی فون بک رہا ہے, تو آئی فون کی قیمت حرام نہیں ہوگی. یہ عمل حرام ہے کہ تو کمبخت تو نے لڑکی اس نیت سے کیوں بٹھائی ہے اور ایسے بےہودہ ڈریسنگ میں کیوں بٹھائی ہے کہ سارے اس ڈریسنگ کے چکر میں ادھر کو آ رہے ہیں. یہ عمل حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن آمدن نہ اس کی حرام ہے اور نہ اس کی, کیونکہ آمدن لڑکی دکھانے کی نہیں لی جا رہی ہے, جو پیسے مل رہے ہیں وہ پیسے آئی فون کے بدلے میں مل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بس؟ تبھی ہم کہتے ہیں نا باقاعدہ پراپر, جب تک کوئی عالم مفتی نہ بناؤ وہ مسائل بتانے کا حل نہیں ہے. آمدن جس چیز کی آ رہی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ یوٹیوب کو جب آپ نے اپنا چینل مونیٹائزیشن کے لیے دے دیا, تو وہ دینا ایگریمنٹ یہ نہیں ہوتا کہ لڑکیاں نچوانے کے لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں, وہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ مختلف کمپنیاں اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں, جس میں شیمپو کی کمپنی بھی ہے, صابن کی کمپنی بھی ہے, خوشبو کی کمپنیاں بھی ہیں, بہت سارے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس ایڈ کو دکھانے کے, تاکہ آپ اس کمپنی کی پروڈکٹ کو پبلش کرنے کا ذریعہ بنے, اس مارکیٹنگ کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں آپ کو. اب اس مارکیٹنگ کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ غلط ہے. وہ کیا ہے کہ کمپنیاں جو ایڈ بناتی ہیں اس میں لڑکیاں دکھاتی ہیں تاکہ لڑکی کے چکر میں لوگ آئیں اور شیمپو دیکھ لیں اس بہانے. تو یہ اشتہار بنانا ناجائز عمل ہے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ لیکن اس کی ارننگ حرام نہیں ہوگی. ارننگ اس
پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی گوگل لے رہا ہے اور اسی میں سے آپ کو بھی کمیشن دے رہا ہے. اس لیے یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کی ارننگ حرام نہیں ہوگی. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارننگ حرام نہیں ہے لیکن لڑکیاں دکھانے کا گناہ تو مل رہا ہے نا. اس مسئلے کو اب اچھی طرح سمجھیں. اگر دکان آپ کی ہے اور آپ نے خود وہاں لا کے موبائل بیچنے کے لیے لڑکی بٹھا دی ہے تو موبائل کی آمدن تو حلال ہوگی, لڑکی بٹھانے کا گناہ آپ کو ہوگا. لیکن اگر آپ نے دکان رینٹ پہ دی ہوئی ہے کہ بھائی آئی فون بیچو اس میں, اور جس کو رینٹ پہ دیے اس نے آپ کی پرمیشن کے بغیر لڑکی لا کے بٹھا دی, تو پھر یہ اس کا گناہ ہے, یہ آپ کے سر پہ نہیں آئے گا. تبھی ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے کسی کو کرائے کا گھر دیا رہنے کے لیے, اس میں فلمیں دیکھ رہا ہے بیٹھ کے, تو مالک مکان کو تھوڑی گناہ ملے گا اس سے. بھائی آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے, یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے. تو کمپنی جو اشتہار بنا رہی ہے لڑکیاں نچا کے پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہی ہیں, یہ اشتہار بنانا بھی ناجائز ہے. اور گوگل کا اس کو آپ کے چینل پہ چلانا بھی کیا ہے, ناجائز ہے. لیکن آپ کو گناہ اس لیے نہیں ملے گا کہ یہ آپ کے کہنے سے نہ گوگل چلا رہا ہے نہ وہ کمپنی اشتہار آپ کے کہنے سے بنا رہی ہے. آپ نے جو اس کو دیا ہے بیسک جس کام کے لیے دیا, وہ کام کیا ہے بھائی, کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا, یہ کام بذات خود جائز ہے. جیسے آپ نے کسی کو اپنی دکان شراب کے لیے نہیں دیے, آئی فون بیچنے کے لیے دیے, ایک حلال کام کے لیے دیے. اب حلال کام وہ کر رہا ہے لیکن اس کو پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کا استعمال کر رہا ہے, تو اس میں دکان کا مالک بھی گناہگار نہیں ہے نہ وہ گناہگار ہے جس نے آئی فون اس کو بیچنے کے لیے دیا. گناہگار وہ ہے جو بیچنے کے لیے خود سے یہ غلط طریقہ استعمال کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ مفتیوں کا کام ہے کسی چیز کے بارے میں فتویٰ دینا کہ حلال ہے حرام ہے. آج کل جس کمبخت کو کچھ بھی نہیں آتا نا وہ مفتی بن کے فتویٰ دے رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ اشتہارات ناجائز بھی چلا دیتا ہے گوگل. شراب کا اشتہار چلا دیا, سودی بینک کا اشتہار چلا دیا اس کو پروموٹ, تو یہ تو پروموشن ہی حرام ہے نا. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی حلال میں کچھ حرام شامل ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے آئی فون بیچنے کے لیے دکان دی تھی لیکن اس میں شراب بھی بیچ رہا ہے, وہ شراب بھی بیچ رہا ہے, آپ کی پرمیشن نہیں ہے لیکن وہ بیچ رہا ہے, تو پھر کیا کہا جائے گا بھائی اس میں تو چونکہ مکس سارے کام ہو رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ پرسنٹیج آپ کو احتیاطاً, یہ بھی ہم احتیاطاً کہتے ہیں, اس میں بھی اگر زیادہ ڈیپ میں جائیں تو یقینی طور پر یہ بھی واجب نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کام کے لیے دی نہیں ہے اس کو, لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً کہتے ہیں کیونکہ الگ الگ چیزوں کا کمیشن آپ کو مل رہا ہے. تو باقاعدہ ہر اشتہار چلانے کا کرائے پہ دکان تو آپ نے دے دی نا ایک دفعہ, یہاں تو ہر جب بھی کوئی چیز بکے گی اس کا کمیشن آپ کو دیا جائے گا. تو اگر شراب بک رہی ہے اس کا کمیشن تو پھر وہ تو حرام ہے. تو یوٹیوب پہ جب ناجائز آپ کا ایڈ چلے گا تو وہ آپ کی ارننگ میں حرام شامل ہو رہا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی یوٹیوب کی ارننگ آئے تو اس میں چند فیصد, کوئی کہتا ہے 5%, کوئی کہتا ہے 10%, کوئی کہتا ہے 2.5%, تو ایک لم سم اندازے سے کم از کم 5% صدقہ کر دیا کریں اس میں. پھر بھی اگر یہ جو آج کل کے کچھ اسکالر آئے گا نا جو علماء پہ اعتراض کرتے ہیں, پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تم یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہتے ہو نا تو پھر تمیز سے حرام کہو, دوغلی پالیسی اختیار مت کرو, کیونکہ جس کی آمدن حرام ہوتی ہے نا اس کی چائے پینا بھی حرام ہے. پھر سمجھ رہے ہو؟ پھر یہ نہیں بولو کہ یہ مذہبی اسکالرز جو ہیں ان کے چینل مونیٹائز ہوئے ہوئے ہیں, یہ حرام کھا رہے ہیں, پھر جتنے ولاگر ہیں سب حرام کھا رہے ہیں. یہ کمبخت وہاں ایک لفظ نہیں بولیں گے, ان کے ہدیے بھی لیں گے, ان کے گفٹ بھی لیں گے, ان کو ساری ٹھڑک مولویوں سے, اور پھر اپنے چینل بھی مونیٹائز کرا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ ان مولویوں نے اپنے لیے یہ حلال ہونے کا فتویٰ دیا, حالانکہ ہمارے جب چینل بھی نہیں تھا تب ہم نے یوٹیوب کی ارننگ کو حلال قرار دیا, جب ہم چینل بنانے کا سوچا بھی نہیں تھا ہم نے. کیونکہ مفتی جب کسی چیز پہ بحث کرتا ہے نا تو اس کے پاس ایک علم ہوتا ہے, وہ اس کے ہر چیز کو اس کا مقام دے گا. اگر اس کو حرام کہتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا, ٹی وی میں جتنے اینکرز ہیں سب کی تنخواہیں کیا ہیں؟ پھر حرام ہے, کیونکہ ٹی وی اینکروں کو جو تنخواہ دیتا ہے, پیسے دیتا ہے, وہ اشتہار کے بدلے میں جو آمدن آتی ہے اس کے دیتا ہے. تو ٹی وی میں کتنے اشتہار ہیں جن میں شیمپو کی بوتل پکڑ کے داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں؟ وہاں بھی ہم یہی تعویل کرتے ہیں کہ بھائی جو ٹی وی کو پیسے مل رہے ہیں نا وہ لڑکی دکھانے کے نہیں مل رہے, بیسک چیز کیا ہے, کسی کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے مل رہے ہیں, وہ غلط عمل ہے اس میں لڑکیوں کا آنا. تو پھر جتنے ٹی وی سے منسلک جتنے بھی جو نیوز چینل میں جو خبریں پڑھنے والے ہیں ان کی تنخواہ بھی پھر حرام ہے, ان کے کمیشن بھی حرام ہو جائے گا. لیکن وہاں یہ سب کیا کرتے ہیں؟ چپ. صرف ایک مفتی طارق مسعود ملا ہوا ان کو, کیا بھائی یہ ان کے آمدن حرام ہے ان کے, تو بھائی تم ایک جگہ ٹکو نا, کسی ایک ڈھابے پر کیا ہے, مٹی کو. پھر بولے جتنے ولاگرز ہیں سب کی تنخواہ سب کی آمدن کیا ہے؟ حرام ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں مجھے تو اپنے چینل کا الف بے بھی نہیں پتا ہے, نہ کی پتا ہے, پاسورڈ تک نہیں پتا. میرا سارے چینل کسی اور کے کنٹرول میں ہے, سمجھ رہے ہو؟ نہ آمدن کا پتا ہے. اور یہ جو میں ولاگنگ کر رہا ہوں اس کا تو ایک روپیہ بھی اب تک نہیں مجھے ملا ہے. یہ ہے کیا, کتنے آ رہے ہیں, کتنے, کچھ بھی نہیں پتا. تو اس لیے ہماری اگر لالچ ہوتی نا تو ہم پہلے اس کو چینل بنا کے مونیٹائز کرتے, پھر اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے. ہمیں چونکہ اس کا تھا ہی نہیں تو ہم نے پہلے اس پہ تحقیق کی ہے, پبلک کو دیکھا ہے کہ یار عوام کو وہ چیز دو جس میں عوام کی سہولت ہو, پھر ان کو ہم نے فتویٰ دیا ہے. اس چینل تو ہمارا بہت بعد میں بنا ہے اور مونیٹائزیشن تو اور بعد میں ہوئی ہے. اچھا میرے بھائی, اگر یزید کو نہ اچھا کہیں نہ برا کہیں تو پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ معاذ اللہ نہ اچھے ہیں نہ برے. دنیا میں ایک اصول یاد رکھو, شریعت میں جو بادشاہ ہو, جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو, اس کے اچھے اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں, سمجھ رہے ہو؟ اس کی اطاعت واجب ہے. تو صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں, جنہوں نے بیعت کی ہے اس بیس پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس. جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں. اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو, کائن امن کان, جو بھی ہو. اسلام میں اتحاد کی بڑی ویلیو ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں حاکم بہت نیک ہے فلاں بہت برا ہے, اس کا کرنا کیا ہے نیک اور برے کا؟ ہے تو ہے, چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو, اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے آپ. ملک میں انارکی پھیلے گی, اسٹیٹ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی, لوگوں کا خون بہے گا. تو جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی انہیں اس سے بحث ہی نہیں تھی کہ یہ نیک ہے یا کیا ہے, فاسق. انہوں نے کہا پاور فل ہے, بیعت نہیں کرو گے تو بغاوت کے جرم میں قتل کر دے گا. اور اسلامی پھر جو بغاوت کے لیے اٹھیں گے تو اسلامی حکومت ڈیوائڈ ہو جائے گی, اس سے مسلمانوں کا خون بہے گا. اس لیے بھائی جو بھی ہے اچھا برے کی بات ہی نہیں ہے. تو اسلام میں یہ ہے کہ اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ زبیبا, اس پہ بہت دفعہ میں بیان کر چکا ہوں. تو آج کل کسی اسکالر کا بیان سن رہا تھا, کلپ آیا ہوا تھا, انہوں نے کہا حضرت معاویہ نے جو ہے بیڑا معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت بیڑا غرق کر دیا اس امت کا, یوں کر دیا, ایسے فضول. 15ویں صدی کے ٹچے بیٹھ کے حضرت معاویہ پہ بات کر رہے ہو. بھائی حضرت معاویہ کا ان سے اجتہادی اختلاف تھا. تو سیاسی اختلاف میں جب کسی کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو آپ ایسے ایکسٹریم لیول پہ نہیں جا سکتے. حضرت معاویہ نہ ہوتے تو کوئی دوسرا ہوتا تو بھی اختلاف ہونا تھا. حضرت عثمان کا جب خون بہا ہے تو گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالنے کی عوام کو اجازت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عثمان کے رشتہ داروں کو اگر یہ کام حضرت معاویہ نہ کرتے تو ہو سکتا ہے حضرت عثمان کا کوئی دوسری سار اٹھ کے کہتا کہ بھائی میں علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا جب تک آپ عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیتے. یہ آج بھی ہوگا نا, تو آج بھی وہی اختلافات ہوں گے. تو اس میں اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا ہے؟ وہ بہت آسانی سے مسئلہ انہوں نے حل کر دیا. بھائی آج بھی اختلاف ہوتا تو یہی, آج اس طرح کی سچویشن ہو تو یہی اختلاف ہوتا, تو کل ہوئی تھی کل بھی ہے. تو ہم دونوں میں سے کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. تو یہ سیاسی اختلاف تھا, اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. اور وہ آزمائش حضرت حسن نے کیا کر دی؟ ختم کر دی حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے. تو وہ بھی ختم. اب 15ویں صدی کے ایک ٹچا اٹھ کے کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ نے بیڑا غرق کر دیا, فلانے نے یوں کر دیا, اختلاف کر کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو یہ اختلاف نہ ہوتی. بھائی حضرت معاویہ نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ نہیں کی؟ حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ نہیں کی؟ حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ نہیں کی؟ کوئی اختلاف کیا؟ اگر ان کو حکومت کا شوق ہوتا تو ان تینوں خلیفوں کے ہاتھ پہ بیعت کرتے. حضرت علی پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بیعت نہیں کی, انہوں نے کہا بیعت کروں گا, پہلے عثمان کے قاتل چوک پہ لٹکیں گے. تو یہ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے. تو کتنے آسانی سے اہل سنت نے حل کر دیا. جو اہل سنت کو نہیں مانتے نا, اپنی طرف سے قرآن حدیث کی تشریح کرتے ہیں, وہ ساری زندگی اس مسئلے کو کبھی بھی حل نہیں کر پائیں گے. وہ یا تو ایک طرف چلے جائیں گے یا دوسری طرف چلے جائیں گے. جو حضرت علی کے مخالفین ہیں وہ بھی فضول بکواس کرتے ہیں, کہتے ہیں صحیح تو کہہ رہے تھے حضرت عثمان کے قاتلوں کو لٹکا دیتے نا, آپ نے کیوں نہیں لٹکایا؟ وہ اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی حضرت علی کا خیال یہ تھا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے, حضرت معاویہ کا خیال یہ تھا کہ آپ کے بس میں ہے. اب کوئی وحی تو نازل نہیں ہوئی تھی نا. تو یہ اختلافات آج بھی ہوتے ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گے, اس کو حل نہیں کیا جا سکتا, سمجھتے ہو؟ اور ان اختلافات کی بیس پہ کسی کو برا بلا نہیں کہا جا سکتا. تو تمہارے مجھے دور میں ایسے حالات بھی تو آئے کہ ڈنڈے کے زور پہ بہت سے غلط کام اور حق سے روکا گیا. تو کیا تمام روایت قابل اعتماد ہیں؟ ڈنڈے کے زور پہ حق سے روکا گیا مگر اہل حق رکے نہیں ہیں, مارے کھائیے, انہوں نے حق بیان کیا ہے. حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈنڈے کے زور پہ حدیث کو صحیح کہہ دیا, حدیث کو ضعیف کہہ دیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ خاص طور پر جنہوں نے فقہ مرتب کیا ہے نا, ائمہ مجتہدین, یہ کبھی کسی حکومت کے دباؤ میں نہیں آئے ہیں. تبھی تو امت نے ان کو فالو کیا. اگر حکومتوں کے دباؤ میں آ کے فیصلے کرتے, حکومت جانے کے بعد فیصلہ کیا کر لیتے, چینج کر لیتے. یہ صرف پروپیگنڈا ہے, اور یہ پروپیگنڈا وہ اسکالر کر رہے ہیں جو ہمیں مجتہدین سے ہٹا کے اپنی تکلیف پہ لا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں فالو کرو, حالانکہ یہ لوگ دباؤ میں زیادہ آتے ہیں. سمجھتے ہو؟ روشنی ڈالیں. اب جو ایڈ آ رہے ہیں تلاوت کے دوران اس کو اسکپ کر دو بھائی, نہیں سنو اس کو. اب گوگل ہم سے پوچھ کے تو نہیں ایڈ چلا رہا نا, یا جو کمپنی ایڈ بنا رہی ہے ہم سے پوچھ کے تو نہیں, وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. دیکھو جب خود مشکل میں آتے ہو نا, تو پھر سب ان اسکالر کی نظر میں جائز ہو جاتا ہے. کو ایجوکیشن کو ناجائز ہے نا, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں پڑھنا جائز ہے وہاں جا کے. کیوں جائز ہے بھائی؟ وہ آپ کے اختیار میں نہیں. آپ سے پوچھ کے تھوڑی لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھائے. اب ہم کہیں کہ حرام ہے تو تعلیم کے دروازے ہی بند کر دو, اس کا مطلب پھر پکوڑے بیچے گا وہ بیٹھ کے, ٹماٹر ہی بیچے گا. تو جو ناجائز کام آپ خود کر رہے ہو اس میں تو کہا جائے گا, جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس میں لوگوں پر روزی کے دروازے بند نہیں کیے جا سکتے. سفر میں آپ جہازوں میں ہوتے ہوئے ہو, اس سے ساتھی آپ کے اکرام کے لیے, کوئی اسکالر کہے گا کہ سفر میں جہاز میں سفر ہی حرام ہے کیونکہ ایئر ہوسٹ سے ساری جو کہ ناجائز ہے, تو بھائی مجھ سے پوچھ کے آ رہی ہے کیا؟ وہ کیا خیال ہے؟ تو وہ ان کے سسٹم کا حصہ ہے جو ہم سے, ہم تو سفر کر رہے ہیں نا. تو ایسے ہی یوٹیوب پہ آپ ایڈ چلا رہے ہو اگر پیسے کمانے کے لیے, تو ایڈ کا جائز ہونا ضروری ہے کہ جائز چیز کا ایڈ ہو. باقی نہ وہ ہم سے پوچھ کے ایڈ بنا رہے ہیں, نہ گوگل ہم سے پوچھ کے جو ہے وہ خاص خاص ایڈ کرے کہ بھائی وداؤٹ لڑکیوں والے میں چلاؤں گا کیونکہ یہ مفتی صاحب کا چینل ہے یا فلانے بزرگ کا چینل ہے. لڑکے جن میں صرف داڑھی والے بزرگان دین ہوں گے, تو وہ ہم سے پوچھ کے نہیں ہو رہا. اگر مجھ سے پوچھ کے ہوتا تو میں جہازوں کی ٹکٹ ایئر لائنیں بھی اپنی مرضی سے بنواتا, میں اس میں ایئر ہوسٹس کے بجائے جو ہے نا اسٹیورڈ رکھتا آپ لوگوں کو. وہ بھائی جو ہے نا چائے دینے کے لیے وہ آتے, اور یہ مولوی صاحب دم کے لیے بھی بٹھائے ہوئے ہوتے ہم نے, ٹھیک ہے نا. ہماری اپنی ایئر لائنیں ہوتی. تو جب نہیں ہے یوٹیوب تو ہمارا ہے نہیں. یوٹیوب کس نے بنایا ہے؟ اب یا تو ہڑتال کر کے بیٹھ جاؤ تو پھر دنیا میں پیچھے رہ جاؤ گے, یا انہی وسائل کو استعمال کرو, اور آپ کے بس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں. میرا رشتہ اس لڑکی سے جو دین آن لائن جاب کرتی ہے, میری بہن نے لڑکی سے پوچھا کہ شادی کے بعد جاب کرنے نہیں دیں گے؟ لڑکی نے کہا اگر موقع ملا تو کروں گی. میری رائے تو یہی کہ ہاؤس وائف ہم سے اگر رائے لوگے تو بھائی گھریلو لڑکی ہی. آن لائن کا بزنس کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ تو گھر میں رہ کے بھی ہو سکتا ہے. اچھا آج کل ایک مسئلہ بہت چل رہا ہے یہ ملک بینک کا. سندھ حکومت کوئی اچھا کام کرے تو اپریشیٹ بھی تو کرنا چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ یہ ابھی ایک ادارہ بننے جا رہا تھا جو ہے نا, مدر دودھ ملک کو لے کے اس کو جو ہے نا بچوں کو پلایا جائے گا. حضرت مفتی تقی صاحب کے فتوے کے بعد انہوں نے اس ارادے کو ملتوی کر دیا. تو یہ گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر جگہ ہر ایک برا نہیں ہوتا. دو چیزیں یاد رکھیں, حکمرانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. پھر جو برے ہوتے ہیں وہ سارے کام برے نہیں کر رہے ہوتے, بعض دفعہ وہ کچھ کام اچھے بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہی اچھے ہیں وہ کام ہی اچھے کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو سندھ حکومت کو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک فتوے کی بیس پہ, شرعی مسئلے کی بیس پہ اپنے ارادے کو ملتوی کر دیا ہے. تو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں نیگیٹو چیز پہ احتجاج کرنا چاہیے, پازیٹو پہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. دوسری بات, یہ ہم سے بھی لوگ بہت یہ مسئلہ پوچھتے ہیں. حضرت مفتی تقی صاحب اس کو ڈیٹیل سے بتا چکے ہیں, لیکن اس کا خلاصہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ مسئلہ ہم نے آج سے 15-20 سال پہلے دارالفتا میں تحقیق کی تھی اس مسئلے کی, کیونکہ چائنا میں اس طرح کے بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں. تو وہاں سے کسی نے ہم سے پوچھا تھا کہ شرعاً جائز ہے یا نہیں. دو چیزیں اس میں قابل اعتراض ہیں. اگر ان دونوں کا جواب ہو جائے نا, دونوں کا, دو برائیوں کو نکال دیا جائے, تو پھر یہ جائز عمل ہے. پہلی برائی کیا ہے کہ انسانی جسم کا کوئی بھی عضو خریدنا, خرید و فروخت نہیں ہوگی, اس کی تجارت نہیں ہے. جو قرآن نے دائیوں کی اجرت کا ذکر کیا ہے نا کہ دودھ پلانے والی کو اجرت دو, وہ اجرت اصل میں دودھ کی نہیں ہوتی صرف. اگر دودھ کی اجرت ہوتی نا تو اس پہ تو ایک بڑا اشکال ہے
कि शरीयत में जिस जो चीज खरीदी जा रही है वो मजहूल नहीं होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए। जबकि माँ जो जो दाई बच्चे को दूध पिलाती है उसकी क्वांटिटी मालूम होती है, कभी ज्यादा पिएगा, कभी कम पिएगा, कभी पिएगा ही नहीं, तो वो बिकना थोड़ी है दूध का। तो वो असल में दाई जो दूध पिलाने की उजरत जायज है जो शरीयत में, वो सिर्फ दूध नहीं होता, वो बच्चे को गोद में रखना भी है, रोते हुए को चुप कराना भी है, उसमें बच्चे की केयर की उजरत होती है, वो बच्चे की को पालने की उजरत होती है, वो समझते हो, वो उस जमन में जायज है। वो अलग से दूध इस काबिल नहीं है, इंसानी जिस्म का एक हिस्सा है, इंसानी जिस्म के हिस्सों की ये कोई स्पेयर पार्ट्स की दुकान थोड़ी है कि उसमें भी खरीद। कल क्या होगा अगर इसको, एक डॉक्टर साहब मुझसे उलझ रहे थे कि इसमें क्या खराबी है। मैंने कहा देखें, डॉक्टर का काम है मेडिकली किसी चीज पे गौर करना कि इसका सेहत को फायदा है या नुकसान। तो मेडिकल साइंस की रूह से कोई नुकसान नहीं है, क्या ख्याल है, बल्कि फायदा ही है। तो मैंने कहा अब इस बेस पे अगर कोई जीना को लीगल कर दे, हलाल कर दे, कि मेडिकली निकाह में और जीना में कोई फर्क है? कोई डॉक्टर कहता है कि जिना करने से सेहत खराब हो जाती है? नहीं भाई, वो कहेगा यार जो एनर्जी उस तरह से यूटिलाइज होती है वही इस तरह से भी। लेकिन क्या इस बेस पे इस चीज को हलाल किया जा सकता है कि जी कोई नुकसान नहीं है जिना करने का? हम यहां क्या कहेंगे, भाई ये डॉक्टर की फील्ड नहीं है हलाल और हराम करना, ये किसकी फील्ड है? मजहब की। अखलाकियात किसका शोभा है? मजहब का। तो मजहब में जिना हराम है, चाहे सेहत अच्छी क्यों ना हो रही हो, क्योंकि इंसानियत को नुकसान है, इंसान को नहीं भी हो, नुकसान किसको है? इंसानियत का। खानदानी निजाम तबाह होगा और बीसीओ जो इसके साइड इफेक्ट हैं। इसी तरह हैंड प्रैक्टिस को डॉक्टर कहते हैं कोई नुकसान नहीं, हालांकि ऐसा है नहीं, नुकसान है इसका, मेडिकली भी नुकसान है, लेकिन फर्ज कर लो नहीं है, ये थोड़ी कि इसको सोसाइटी में अप्रिशिएट किया जाएगा, प्रोमोट किया जाएगा। अखलाकी तौर पर क्या है इसका? नुकसान है। इसके क्या अखलाकी या अखलाकी नुकसान क्या है, वो एक लंबी फहरिस्त है उसकी। तो मैंने उन डॉक्टर से कहा कि इसी तरह आप मेडिकली तो कहोगे इसमें कोई नुकसान नहीं, औरतों का दूध बिक रहा है, लेकिन ये इखलाकी लिहाज से इंतहाई गिरावट है कि औरत अपना दूध बेच के पैसा कमा रही है। समझ रहे हो, ना अपने बाल बेचने जायज हैं, ना अपने गुर्दे बेचने जायज हैं। ये इंसानी पार्ट्स काबिले ताजीम है, इनको बेचना ऐसे है जैसे इनकी तौहीन। आपने इनको एक बेजान यानी एक आम मादी चीजें पर कयास कर लिया है। तो एक खराबी तो इसमें ही है कि कल क्या होगा, दूध के डब्बे बिक रहे होंगे और पाउडर बना बना के बिक रहा होगा, वो इंसान में और गाय भैंसों में कोई फर्क रहा ही नहीं। दूसरा इसमें क्या नुकसान है, नसब में गड़बड़। जो औरत अपने बच्चे को, किसी भी बच्चे को दो साल से पहले दूध पिला दे, शरीयत में वो उसकी रजाई मां बन जाती है, उसका पर्दा खत्म हो जाता है, उसके तमाम बच्चों से निकाह उसके लिए हराम हो जाता है, क्योंकि इंसानी जिस्म का पार्ट है ना, वो भैंस थोड़ी है तो गाय थोड़ी है, बकरी थोड़ी है। तो जब उसके नशोनुमा में उसका हिस्सा हो गया तो वो बच्चा उसके बदन का एक पार्ट बन जाता है। तो इस्लाम में जुजियत की बेस पे रिश्ते कायम होते हैं, ब्लड रिलेशन भी और दूध का रिलेशन भी। फुकहा बयान करते हैं कि दो साल से पहले ना बच्चे की ग्रोथ में दूध का सबसे ज्यादा दखल होता है। तो इसलिए इस उम्र में शरीयत ने कहा है कि अगर किसी औरत ने बच्चे को दूध पिला दिया तो वो उसकी ग्रोथ का जरिया बन गई है। अब उसका जुज, वो उसका जुज बन गया है। तो जब जुज बन गई है ना, तो उनके में रिलेशन क्या हो गया, कायम हो गया आपस में। तो रिलेशन जब बन गया तो ये इसकी रजाई मां बन गई, इसके बच्चे इसकी बहन भाई बन गए, निकाह हराम है। तो अगर इस तरह से इसको प्रोमोट किया जाए, दूध के डब्बे बना बना के बेचे जाएं, क्या पता चलेगा किसका दूध किसके पेट में गया है, कौन इसकी रजाई मां है, कौन इसकी रजाई बहन है, कौन उसका रजाई भाई है। अच्छा, फिर सिर्फ उस औरत से रिश्ता कायम नहीं होता, उस औरत का शोहर इसका रजाई बाप भी बन जाता है। तो ये जुजियत कायम होगी, जुजियत समझते हो, उसकी बॉडी का पार्ट बन जाते हैं, इसको जुजियत कहते हैं फिका की इस्तेला में। तो बॉडी का पार्ट बन रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कौन किस बॉडी का पार्ट बन रहा है। तो इसलिए हजरत मुहित तकी साहब ने भी ये बात मेंशन की है कि 100% इसमें ये क्लियर होना चाहिए, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस बच्चे ने किस औरत का दूध पिया है, इसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपका निकाह हो रहा हो अपनी बहन से, या जो रजाई मां है उसको आप रजाई मां ना समझ रहे हो। तो ये इतनी क्लैरिफिकेशन इसमें जब तक नहीं होगी तो उस वक्त तक ये जायज नहीं होगा। तो गोरों पे अपनी कल्चर को कयास ना करें, गोरों के यहां तो सब जायज। बात कौम में तो ये भी जायज है, बंदा मर गया तो प्रोटीन है ना इसमें, कीड़ों ने खाना है तो बेहतर नहीं किसी इंसान को खिला दें, क्या ख्याल है? तो मेडिकली तो कोई इसमें भी मेरा ख्याल है कोई खराबी नहीं है कि मर के कीड़ों ने कबड़ में
قبر میں کیڑوں نے ہی کھانا ہے تو وسیم کو کھلا دو، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ وہ کیڑا تو نہیں ہے نا، کیا خیال ہے؟ وہ انسان سے تو، کیڑے سے تو بہرحال بہتر ہے نا، یہ کسی وسیم کو نہیں کھلاؤ، کسی غریب کو کھلا دو. تو عقلی لحاظ سے تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ انسانیت کی انتہائی پستی ہے کہ انسان کا گوشت کس کو کھلایا جا رہا ہے؟ انسان کو. تو اور پستی انسانیت کی، یہ غیر اخلاقی. تو اخلاقیات ٹاپک کس کا ہے؟ مذہب کا ٹاپک ہے، یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. ایک ڈاکٹر بہت الجھا مجھ سے کہ ہینڈ پریکٹس میں کیا خرابی ہے. میں نے کہا بھائی جان آپ ایک چیز، آپ تو، میں نے کہا خرابی تو زنا کرنے میں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد پہ شہوت اس لیے مسلط کی ہے کہ کمبخت مجبور ہو کے نہ چاہتے ہوئے کسی عورت سے شادی کرے. یہ اللہ اس کو کروا رہے ہیں گن پوائنٹ پہ، اور آپ نے کہا یہ کام کر لو تو وہ تو ڈیلے کرتا چلا جائے گا پھر شادی کو، اس لیے اللہ نے اس کو حرام کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ اس کی مثال ایسے ہے، جب آپ چاہتے ہو نا آپ کا بچہ صحت اچھی چیزیں کھائے تو آپ اس کو بری چیزیں کھانے سے روک دیتے ہو، مجبور ہو کر پھر وہ ہاف بوائل انڈا کھائے گا، دیسی گھی کھائے گا. کچھ دن کے لیے ہم اپنی بکریوں پہ تجربہ کرتے ہیں، بکری کو اچھی خوراک کھلانی ہے، نہیں کھا رہی تو ماہرین کیا بولتے ہیں؟ بھوکا رکھو کمبخت کو، برا کھانے ہی نہ دو. جب بل بلائے گی نا، بھوک سے تل بلائے گی، تو پھر جو کھلاؤ گے وہ کھائے گی، پھر تھوڑے دن کھا کے عادت پڑ جائے گی. تو اللہ میاں نے بھی کیا کیا، جب بندہ بالغ ہوا اس پہ شہوت کو مسلط کر دیا، لڑکی پہ بھی لڑکے پہ بھی، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ شادی کریں، ان کے بچے پیدا ہوں، ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کو محبت دیں، ان کی ڈپریشن دور ہو، صحیح ہے نا، اور نسل بڑھے. فیملی پلاننگ والے چاہ رہے ہیں نسل نہیں بڑھے، اللہ میاں کیا چاہ رہے ہیں؟ فطرت چاہ رہی ہے بڑھے، تاکہ فطرت نے شہوت مسلط کر دی. پھر اسلام تو دین فطرت ہے، اسلام کو بتا دے کم بہت دوسرا راستہ تلاش کر لیں گے. یہ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں گے ہینڈ پریکٹس کے، ماسٹربیشن کے کوئی نقصان ہے یا نہیں، ڈاکٹر کہیں گے ثواب ہی ثواب ہے اس میں، ڈپریشن ختم ہوگی، اسٹریس ختم ہوگی. تو اللہ میاں نے کیا کیا، اللہ میاں نے بولا کہ یہ کمبخت اپنے لیے ہیلا تلاش کریں گے، پھر یہی چلاتے رہیں گے 50-50 سال کی عمر تک نا، اسی سے اپنی ٹینشن دور کرتے رہیں گے، اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے ہم، اسٹیبل ہوں گے، پھر ہم شادیاں کریں گے. اس کا نتیجہ نکلے گا کہ لڑکیوں کا بیڑا غرق، وہ چراغ لے کے داماد تلاش کریں گے، فیملی سسٹم تباہ برباد ہو جائے گا، سوسائٹی میں لڑکیاں زنا پہ مجبور ہوں گی. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر کہے کہ یہ لیگل ہے، پھر بھی اللہ کی طرف سے یہ کیا ہے؟ انلیگل ہے، تو حرام کر دیا اس کو. پھر اب آپ مجبور ہو کے شادی کرو گے. لوگ سفر میں جاتے ہیں نا، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، بیوی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہینڈ پریکٹس کر سکتے ہیں، کیا کریں؟ میں نے کہتے ہیں شہوت بہت دماغ پہ چڑھ جاتی ہے. میں نے کہا یہ اس لیے اللہ نے چڑھائی ہے کہ اپنی بیویوں کو اکیلے چھوڑ کے مت بھاگو، اس لیے نہیں چڑھائی ہے کہ اس طرح سے اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. یہ اللہ نے مسلط اس لیے کی ہے کہ بیوی کو پھلترو کی طرح تمہارے ساتھ لگا دی اللہ تعالیٰ نے. کہہ رہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، تمہیں تو چھوڑ کے گھر آ جاؤ، مت جاؤ پھر، نہیں آئی بات، پھر کیا بیچو؟ ٹماٹر بیچو. بات لوٹ کے کہاں آتی ہے؟ اللہ نے کب کہا کہ عیاشی کرے گا ہر آدمی؟ کچھ ٹماٹر بیچیں گے، کچھ گٹکے کی دکان لگائیں گے، کچھ گولا گنڈا بیچیں گے، تو تم بھی کیا بیچو؟ آ کے گولا گنڈا بیچو. حرام کو ہم سے حلال کروا دو، میرے بھائی یہ ہم نہیں کریں گے، ہمارا باپ کا دین تھوڑی ہے جو ہم اپنی طرف سے حرام کو حلال کر دیں. تو اللہ نے یہ اس لیے مسلط کی ہے، اس لیے نہیں کی جا کے ہاتھ سے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیا کرو. ڈاکٹر تو کہے گا کر لو، کیونکہ ڈاکٹر کو اس سے لینا دینا کیا ہے اس کے، یعنی تمہارے فیملی سسٹم سے اور جلد شادی سے، اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. اس نے پڑھائی نہیں کبھی کسی میڈیکل سائنس کی کتاب میں کہ دیر سے شادی کے کیا نقصان ہوتے ہیں اور جلد شادی کے کیا فائدے ہوتے ہیں. یہ تو اللہ نے مسلط اسی وجہ سے کی ہے کہ تم چاہو نہ چاہو مجبور ہو کے نکاح کرو، اور اس میں اللہ پہ نہ چاہتے ہوئے بھی توکل کرو. اتنے بیزار ہو جاؤ نا کہ یار اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، ایک نا کہ ابا کو بتا دو، ابا ہو گئی ہے، میں پھٹ رہا تھا، بالکل مرنے والا تھا، دھماکے سے پھٹ جاتا میں، اس لیے میں نے کر لیے. تو ابا کہیں چماٹے شماٹے لگائیں گے، ابا یہی کریں گے اور کیا کریں گے، تو عقل مند ہوں گے تو نہیں ماریں گے آپ کو. تو اس لیے یہ اللہ نے اس لیے کیا یہ کہ نہیں چاہتے ہوئے بھی کیا کرو، تم نکاح کرو. بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں، بہت بڑے. کیا لکھا ہوا پیچھے؟ اگر کوئی رمضان میں بیوی سے مصری کر لے تو کوئی نقصان تو نہیں، غریب اور امیر دونوں کے لیے ایک سزا تو نہیں ہے؟ دونوں کے لیے ایک سزا ہے، 60 روزے لگاتار روزے کی حالت میں اگر بیوی سے مستری کر لی یا روزہ جان بوجھ کر رمضان کا توڑ دیا کھا پی کے، تو پھر 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. سردیوں میں رکھ لو، اس میں امیر غریب کا فرق نہیں ہے، غریب پہ بھی لازم ہے 60 اور امیر پہ بھی لازم ہے. ہاں اگر بہت ہی کوئی بوڑھا ہے تو پھر مجبوری ہے، وہ پھر 60 روزے رکھے گا تو مری جائے گا، تو پھر وہ غریب کو 60 غریبوں کو کھانا کھلا دے.
بعض اسکالر مذاق اڑا رہے ہیں کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہو تو اس پہ قربانی لازم ہے. بعض اسکالر کو مذاق اڑا, وہی جہلم والی سرکار نے اس پہ بڑا مذاق اڑا, ایک خاتون کے پاس بیچاری کے پاس اپنی ضرورت کے لیے اس نے اتنے سے پیسے رکھے ہوئے ہیں, اس پہ بھی قربانی لازم کر رہی ہے حنفی لوگ, وہ بہت بکواس کی جیسے کہ اس کی عادت ہے. احناف کا پورا موقف آپ سنیں, ہم نے بھی کئی دفعہ کلپ ریکارڈ کروایا ہے جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا سونا یا اس کے برابر پیسے ہیں تو وہ تمام ضروری خرچے نکالے گا پہلے, اس سے قرضہ بھی مائنس کرے گا, اور صرف قرضہ نہیں اگلے مہینے جو اس مہینے یعنی بقرعید کے بعد والا جو مہینہ ہے اس میں جتنا راشن دال پانی آئے گا اس کے گھر میں, ابھی آیا نہیں ہے لیکن آئے گا, اس کے پیسے بھی مائنس کرے گا. وہ بالکل فری پھوکٹ کے اتنے بچ رہے ہوں تو پھر اس پہ قربانی واجب ہے. سمجھتے ہو, یہ ہم کئی دفعہ ریکارڈ کروا بھی چکے ہیں. بعض کمبختوں کی عادت ہے کہ وہ جان کر احناف کے کھاتے میں غلط چیز ڈالتے ہیں اور پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے دین کو کتنا مشکل بنا دیا. مجھے ان اسکالر پہ حیرانگی نہیں ہوتی, ان کے ان اندھے مقلدوں پر ہوتی ہے جو ان کو پھر نیچے پازیٹو کمنٹس کر کے اپریشیٹ بھی کر رہے ہوتے. کچھ دن پہلے ایک بندہ آیا تھا نا, اس نے کہا احناف کا یہ قول ہے کہ 2.5 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی, کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ کمبختوں ہمارا یہ قول ہے ہی نہیں, تو نے جو پورا کلپ سنا ہے نا اس کی بنیاد ہی غلط, اور اس میں جو آگے گالیاں دی ہیں وہی غلط ہیں. فتویٰ احناف میں اسی قول پر ہے کہ 2 سال کے بعد نہیں پلا سکتی. تو یہ خود ہی الزام لگاتے ہیں جھوٹے, پھر اس پہ خود ہی بیٹھ کے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس بارے میں جو سونے اور چاندی کا نصاب پہ جو قربانی واجب کی گئی ہے اس میں اور زکوٰۃ کے مسائل میں فرق ہے. قربانی میں آسانی دی گئی ہے کہ اس میں سارے جتنے بھی ضروری خرچے نا سارے مائنس کرو, اس کے بعد جا کے اگر بچ رہا ہے تو. پھر بھی اگر خاتون کہیں کہ میرے پاس جو ہے سونا مجھے بیچنا پڑے گا, تو بھائی سونا تو کیش اماؤنٹ ہے نا, کیش ہی تو ہے تو اس کو بیچا ہی جاتا ہے, اور کیا کیا جاتا ہے, اور کیا کرنا ہے اس سونے کا, ٹھیک ہے نا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈالر رکھے ہوئے ہوں, اس کا مطلب مجھے اپنے ڈالر میں سے پیسے نکالنے پڑیں گے, تو ڈالر بھی تو پیسہ ہی ہے. یہ تو پھر سوال پیدا ہوگا کسی کے پاس کیش اماؤنٹ پڑا ہوا ہے تو کیا مجھے اپنے کیش میں سے دینا پڑے گا؟ نہیں آئی بات. یعنی میرے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر سے مجھے پیسے نکالنے پڑیں گے قربانی کے لیے, یہ تو وہ کم ہو جائیں گے پیسے پھر, تو اور کہاں سے دیے جاتے ہیں؟ تو پیسہ ہو چاندی ہو سونا ہو یہ ایک ہی چیز کے تین نام ہیں, ڈالر ہو یورو ہو یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. اگر کوئی کہہ رہے عورت کہہ رہی میں نے سونے کی ٹکیا آڑے وقت کے لیے رکھی ہوئی ہے, تو صرف سونا نہیں آڑے وقت کے لیے رکھا جاتا, کرنسی بھی آڑے وقت کے لیے رکھی جاتی ہے, پلاٹ بھی آڑے وقت کے لیے رکھے جاتے ہیں. تو آڑا وقت آئے گا تو ہم کہیں گے لازم نہیں ہے, جب تک آڑا وقت نہیں آیا تو ترچھے وقت پہ ترچا وقت آ چکا ہے. تو مذہبی عبادات میں تو پھر ہر عبادت میں یہ جو ہے نا اس چیز کو بہانہ بنا کے قومیوں میں سونا بیچیں کیا, یہی کہہ رہی ہوتی ہیں سونا بیچیں کیا. تو سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ چلو بھائی کافی ہو گیا میرے ساتھ.